بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين.
کیا وہ شخص
ہم نے اچھا اور محکم وعدہ دیا ہو اسے پانے والا بھی ہو اس جیسا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کا ساز و سامان دیا ہو پھر وہ قیامت کے دن ذلت کی حالت میں حاضر کیا جائے.
بالکل صاف سا عنوان ہے کہ جس کو اللہ نے آخرت کا سامان دے دیا اور جس کو اللہ نے دنیا کا سامان دے دیا یہ دونوں شخص برابر ہو ہی نہیں سکتے ہیں. آخرت کے سامان والا جیت جاتا ہے, ادھر کا سامان تو آخر کار جیسے تیسے فنا ہو جاتا ہے لیکن ادھر کا سامان جو ہے اللہ فنا ہونے نہیں دیتا ہے. قرآن پاک نے کہا وما عند اللہ خیر وابقى, جو چیز اللہ کے پاس ہے وہ تو ہمیشہ رہنے والی ہے, جو ہمارے اعمال اللہ کے دربار میں جا پہنچے وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں. یہ تو بہت ہی سعادت مند آدمی ہے جس کے ساتھ اللہ یہ سلوک فرما لے, اسے ادھر کا مال بھی عطا فرما دے ادھر کا مال بھی عطا فرما دے. آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ ویوم ینادیہم فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون,
اور جس دن وہ انہیں آواز دے گا تو فرمائے گا کہاں گئے میرے وہ شریک جن کا شریک ہونا محض تمہارا گمان تھا.
قال الذین حق علیہم القول ربنا ہؤلاء الذین اغوینا اغویناہم کما غوینا تبرأنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون,
وہ لوگ جن کے لیے قول عذاب ثابت ہو چکا ہوگا کہیں گے اے ہمارے رب یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے راہ راست سے بھٹکایا تھا, ہم نے انہیں گمراہ کیا جیسے خود گمراہ ہوئے تھے, ہماری بیزاری کا رجوع تیری ہی طرف ہے, یہ لوگ محض ہماری ہی عبادت نہیں کرتے تھے.
بت لوگ اور جن کی عبادت کی جاتی تھی وہ قیامت والے دن اپنے عابدین سے اور عبادت کرنے والوں سے براءت کا اظہار کر دیں گے, اے مولا ہماری عبادت کوئی نہیں ہوتی تھی, جو یہ کچھ کیا کرتے تھے وہ عبادت تھوڑی تھی, عبادت تو وہ ہوتی ہے جو سچے خدا کی جائے, تو ہم تو خدا تھے ہی نہیں. تو یہ بتوں کی طرف سے براءت کا اظہار اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کا حصہ بنایا. باقی رہی بات یہ کہ پتھر بول سکتے ہیں, ہاں جی بول سکتے ہیں, سرکار دو عالم علیہ السلام کی مشت مبارک کے اندر کنکروں نے کلمہ شریف پڑھا تھا, تو یہ پتھروں کا بولنا اللہ کی قدرت سے ہے اور اللہ کی طاقت کے اظہارات میں سے ہے. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو انهم كانوا يهتدون,
اور کہا جائے گا بلاؤ اپنے شریکوں کو وہ انہیں بلائیں گے لیکن وہ انہیں جواب نہیں دے سکیں گے, اور جب عذاب دیکھیں گے تمنا کریں گے کاش وہ ہدایت یافتہ ہوتے.
میں پھر جملہ دہرانے لگا ہوں, یہ کافر لوگ دنیا کا آج سے سب سے زیادہ ترقی یافتہ کافر بھی قیامت والے دن بولے گا اے کاش کہ ہم نے حضور کا راستہ لیا ہوتا, تو سائنسدان قسم کے کافر بھی بولیں گے ہم نے حضور کا راستہ لیا ہوتا. تو مسلمانوں ان کے پیچھے چلنے سے بہتر یہ ہے کہ انہوں نے بھی تو کل یہی بولنا ہے نا, راستہ رسول اللہ ہی کا ٹھیک تھا, تو خام خواہ ان کے پیچھے مت مرو بلکہ چپ کر کے سرکار دو عالم کی تابے داری کرو, اللہ اس جہان میں اور اس جہان میں دونوں جہانوں کی عزت عطا فرمائے گا, دونوں جہانوں کی عزت عطا فرمائے گا. ويوم ينادين فيقول ماذا اجبتم المرسلين,
اور اس دن اللہ تعالیٰ انہیں ندا فرمائے گا تو پوچھے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا.
فعميت عليهم الانباء يومئذ فهم لا يتساءلون,
تو تاریک ہو جائیں گی ان پر ہر قسم کی خبریں اس دن, پھر وہ ایک دوسرے سے کچھ پوچھ نہیں سکیں گے.
فاما من تاب وامن وعمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحين,
پس وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے عمل کیے تو یقیناً وہ فلاح پانے والوں میں ہوگا.
وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لہم الخیرۃ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون,
اور رب آپ کا جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اور جو چاہے پسند فرماتا ہے, انہیں اپنے مختارات سونپتا نہیں, اللہ تعالی بڑی قوت والا ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو شرک کرتے ہیں.
اللہ جو چاہے بنائے, جو ہر شے کا اسے اختیار, اور ان بتوں کو کسی شے کا اختیار ہی نہیں ہے, یہ عنوان ذرا دہرایا گیا. وربک یعلم ما تکن صدورهم وما یعلنون,
اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں.
وہو اللہ لا الہ الا ہوا لہ الحمد فی الاولا والآخرہ ولہ الحکم وإلیہ ترجعون,
اور وہی اللہ ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اسی کے لیے ہیں تمام تعریفات دنیا اور آخرت میں, اور حکم بھی اسی کا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے.
قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامة من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون,
فرمائیے ذرا بتلاؤ تو صحیح اگر بنا دے اللہ تم پر رات کو ہمیشہ رہنے والی قیامت تک اللہ کے سوا کیا کوئی معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے، کیا تم سن نہیں رہے؟
یہ آیت اور اگلی دو آیات، اس میں اللہ پاک نے اس بات کا اظہار کیا، دیکھو میری کیسی نعمت ہے، اگر جو میں اب سے لے کر قیامت تک رات ہی رہنے دیتا، دن آتا ہی نہ، بتاؤ تمہارا زندگی کا گزارا کیسے ہوتا، دکانداریاں کیسے کرتے، کاروبار کیسے کرتے، آتے جاتے کیسے، ہوتی رات ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہونا تھا، اور اگر میں آج سے لے کر اگلی آئی آج سے لے کر قیامت تک دن ہی دن رہتا، رات ہوتی نہ، تو بتاؤ تم آرام کیسے کرتے، گھروں کو پلٹ کر کیسے آتے، اور پھر سکون کرنے کے لیے وہ جو اندھیرا چاہیے ہوتا ہے اس کی تلاش تم کہاں سے کرتے؟ اگر اللہ چاہتا تو ایسا کر سکتا تھا، لیکن اللہ چاہتا یہ تھا میرے بندے سکھی رہے، لہذا اس نے تمہیں راتیں بھی عطا فرمائی ہیں تاکہ اس کے اندر آرام کر لیا کرو، اور اس نے تمہیں دن بھی عطا فرمائے ہیں تاکہ اس کے اندر کمائی کر لیا کرو۔ قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون۔
فرمائیے ذرا بتلاؤ تو صحیح، اگر اللہ بنا دے تم پر دن ہمیشہ رہنے والا قیامت تک، تو اللہ کے سوا کیا کوئی معبود ہے جو تمہیں رات لا دے جو تمہارے لیے باعث تسکین ہو، کیا تم کچھ دیکھتے نہیں؟
ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔
اور اس نے اپنی رحمت ہی سے تمہارے لیے دن اور رات بنائے تاکہ رات میں تم آرام کر سکو اور دن میں اس کی طرف سے روزی تلاش کر سکو اور تاکہ تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔
وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔
وہ دن کہ اللہ تعالیٰ انہیں ندا فرمائے گا یہ کہتے ہوئے، کہاں ہیں وہ جنہیں تم میرا شریک گمان کرتے تھے؟
وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔
اور ہم انسانوں کے ہر گروہ سے ایک گواہ نکالیں گے، پھر کہیں گے لاؤ تو اپنی دلیل، وہ جان لیں گے کہ تحقیق حق اللہ ہی کے لیے ثابت ہے، اور وہ ان کی خود تراشیدہ باتوں کا سرمایہ ان سے گم ہو کر رہ جائے گا۔
ابھی تک تو گزشتہ کافی سارے عنوانات کی دہرائی ہوئی ہے، ایک تازہ ترین واقعہ قرآن حکیم ہمارے سامنے لانے لگا ہے، قارون کی کہانی ہے۔ قارون کون تھا، اس نے کیا کیا تھا، اس کے معاملات کیا تھے، کس دور میں ہوا تھا، یہ ساری تفصیل ابھی ہم قرآن پاک کے ان پاکیزہ کلمات میں سیکھنے کا ارادہ کرنے لگے ہیں۔ ایسا کر لیتا ہوں کہ جو آیات میں یہ واقعہ بیان ہوا مختلف حصے ہیں، تو آئمہ تفسیر نے ایک بار ان حصوں کو یکجا کر کے اور اکٹھا کر کے ایک کہانی کی صورت میں ارشاد فرما دیا ہے۔ ایک بار ہم کہانی سنتے ہیں، کہانی سننے کے بعد پھر ہمارے لیے یہ بات جاننا آسان ہو جائے گی جو آیات میں مختلف حصوں کی صورت میں ارشاد فرمائی گئی ہے۔ تو قارون کے متعلق قرآن حکیم نے جتنا کہا وہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حدیث شریف میں آیا وہ بھی ملا کر ہم سیکھنے کا ارادہ کرنے لگے ہیں۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، نہایت خوبصورت تھا، اللہ پاک نے زبردست شکل اس کو عطا فرمائی ہوئی تھی، اور اپنے ماحول میں اس کا نام تھا منور۔ ہمارے یہاں لفظ منور چلتا ہے نا، منور صاحب کیا حال ہے، منور تو منور یا نور والا، یعنی اس کا چہرہ اتنا گورا چٹا تھا کہ لوگ اسے عرف عام میں، جیسے ہوتا ہے جی فلانا تو عرف منا، یہ عرف منور بنا ہوا تھا، اتنا خوبصورت انسان تھا۔ بنی اسرائیل میں تورات کا زبردست قاری تھا، تلاوت کرتا تھا تو ایک بار سننے کو دل کیا کرتا تھا، اور شروع کے اندر بہت غریب ہوتا تھا، اتنا غریب کہ بس پوچھو ہی نہ، اور جس زمانے میں غریب تھا بڑا با اخلاق اور تواضع اور انکساری کرنے والا۔ اللہ پاک نے دن پھیرے، اس کو دولت عطا فرما دی، دولت حاصل ہوتے ہی یہ متغیر ہو گیا، منافق ہو گیا، تکبر آ گیا، غرور آ گیا، علم والوں سے نفرت کرنے لگ گیا، سب سے بڑھ کر یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گیا دولت آنے کے بعد۔ یہ وہی پرانی کہانی جو کئی بار کہا، یہ وفائیں، دینداریاں، اطاعتیں، تابعداریاں، یہ اللہ نے غریبوں کی ہڈیوں میں ڈالا ہوا ہے، جہاں دور پہ آئے نہیں ہے تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے، ہر جگہ نہیں، جہاں دور پہ آئے نہیں ہے تو وہاں بندہ بہک گیا نہیں ہے اور وہ شیطان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے والا بنا نہیں ہے، یہ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار لے جانے کے بعد مذبح کی ریاست حضرت ہارون علیہ السلام کو تفویض کر دی. ایک علاقہ تھا تو اس کی ریاست آپ نے حضرت ہارون کو عطا فرما دی. بنی اسرائیل اپنی قربانیاں حضرت ہارون کے پاس لاتے اور وہ مذبح, مذبح کا معنی ہوتا ہے جہاں جانوروں کو ذبح کیا جائے, تو وہ مذبح میں رکھتے. آگ آسمان سے اترتی, ان کو کھا لیتی. پہلے زمانوں کے اندر قربانی قبول ہونے کا طریقہ یہی ہوا کرتا تھا. قربانی کا گوشت وہ لوگ کھا نہیں سکا کرتے تھے, حکم ہی نہیں تھا, اجازت ہی نہیں تھی. یہ تو ہمیں رسول اللہ علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی ہے. قارون کو حضرت ہارون کے اس منصب پر رشک ہوتا. اس نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ رسالت ہوئی آپ کی اور قربانی کی سرداری آپ نے ہارون کو دے دی ہے, تو مجھے کچھ بھی نہیں دیا آپ نے. رسول آپ, غلط جملے, رسول آپ بنے بیٹھے ہو, طنز ہے نا لہجے کے اندر, رسول آپ بنے بیٹھے ہو اور سرداری بھائی ہارون کو دے دی ہے, تو میرے نام کیا کیا, میں بھی تو آخر کوئی بندہ ہوں, تو مجھے آپ نے کچھ بھی نہیں دیا. حالانکہ میں تورات کا زبردست قاری ہوں. میں, مجھ سے یہ نہیں برداشت ہوتا کہ ایک طرف آپ سنبھال لو ایک طرف وہ سنبھال لے اور مجھے کوئی پوچھے ہی نہ. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے, یہ منصب ہارون علیہ السلام کو میں نے نہیں دیا ہے, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ منصب عطا فرمایا ہے. یاد رکھنا, بات ادھر کی چل رہی ہے لیکن لگی ہے تو ایک بات بتاؤں. یہ صوفیہ کے ہاں جی خلافت مل گئی اس کو, خلافت مل گئی اس کو, یہ فلانا جو ہے وہ گدی نشین بنا دیا گیا. جو اصل حقائق ہیں, نقلوں کی میں بات نہیں کرتا, جو اصل حقائق ہیں, یہ خلافت ایسے نہیں ملتی ہے, بلکہ جو وہ بڑے بزرگ ہوتے ہیں تو انہیں اپنے آباؤ اجداد سے یا اور اس سے پیچھے چلے جاؤ تو وہاں سے, یا اور اس سے پیچھے چلے جاؤ تو وہاں سے, یا خود سرکار دو عالم سے, یا پھر اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ یہ روحانیت کا منصب فلانے کو عطا فرما دیا جائے, تو جا کر کے تو یہ خلافتیں بنتی ہیں. جو حق پرست اولیاء اور صوفیاء ہوتے ہیں ان کے ہاں آپ دیکھو گے کئی بار وہ اپنے بیٹوں کو خلافت دیتے ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں اس بات کی اجازت ہی نہیں ہے, جس کے نام یہ روحانی امانت ہے ہم انہیں دیں گے. یہ کوئی وراثت تھوڑی ہے کہ باپ مر جائے تو بیٹا ولی ہوگا, بیٹا مر جائے تو اس کا بیٹا ولی ہوگا. یہ ولایت محنت کرو, تقوی اختیار کرو, جس اللہ نے ہمیں عطا فرمائی تو بھی عطا فرما دے گا. ولایت کا اصل نظام کچھ اس طرح ہوتا ہے. تو کہا بات یہ ہے کہ میں نے ہارون کو یہ منصب نہیں دیا, اللہ نے دیا ہے. قارون نے کہا کہ خدا کی قسم میں آپ کی تصدیق نہیں کروں گا, جھوٹا قرار دے دیا موسیٰ علیہ السلام کو, جب تک آپ مجھے اس کا ثبوت نہ دکھا دیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلیں ابھی آپ کو اس بات کا ثبوت بتا دیتے ہیں کہ یہ منصب ہارون بھائی کو اللہ نے عطا فرمایا. موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے امیر لوگوں کو, رئیسوں کو جمع کیا اور فرمایا اپنی اپنی لاٹھیاں لے کر آؤ, تو انہیں سب کو اپنے قبا میں جمع کیا. رات بھر بنی اسرائیل ان لاٹھیوں کا پہرا دیتے رہے. جب صبح ہوئی تو جو لاٹھیاں جیسے آئی تھیں ویسی کی ویسی پڑی ہوئی تھیں, اور حضرت ہارون علیہ السلام جو لاٹھی لے کر آئے تھے اس میں پتے اور شاخیں نکل چکی تھیں, وہ سرسبز ہو چکا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے قارون تو نے یہ دیکھا؟ قارون نے کہا یہ آپ کا جادو ہے, مجھے تو یہ جادو لگتا ہے, اپنے بھائی کی سائل لینے کے لیے آپ نے جادو کیا ہے کہ اس کی لاٹھی پر پتے وتے اگا دیے ہیں, میں اس کو نہیں مانتا. موسیٰ علیہ السلام مسلسل اس کی مدارات کرتے رہے, پیار محبت کرتے رہے, لیکن وہ بھی مسلسل آپ کو ایذا دیتا رہا. اس کی سرکشی اور تکبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہر آنے والے دن میں زیادہ ہوتا چلا جا رہا تھا. اس نے ایک مکان بنایا جس کا دروازہ سونے کا تھا, اس کی دیواروں پر سونے کے تختے نصب کیے. بنی اسرائیل صبح و شام اس کے پاس آتے, کھانے کھاتے, باتیں بناتے, اسے ہنساتے. یہ نظام چلتا رہا. جب زکات کا حکم نازل ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر, تو قارون کے پاس موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو اس نے آپ سے یہ طے کیا کہ درہم اور دینار اور مویشی جو کچھ بھی میرے پاس ہے میں ہزارواں حصہ دوں گا. ہمیں تو حکم یہ ہے نا کہ ہر 100 میں سے 2.5 روپے, لیکن اس نے کہا کہ میں ہزارواں حصہ یعنی 1000 میں سے 1 روپیہ دوں گا. مانا سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھیں, ہزارواں حصہ دوں گا. تو جب گھر جا کر اس نے حساب کیا تو اپنی دولت کا جو ہزارواں حصہ اس نے نکالا تو وہ بھی اچھا خاصا تھا. ارے بھائی آپ یوں سمجھو نا, جس بندے کے پاس 40 کروڑ روپے ہیں تو اس پر زکات 1 کروڑ بنتی ہے. اب 1 کروڑ کہنے کے تو 2.5% ہے لیکن اچھی خاصی ہے, بندہ گھبراہٹ ہو جاتا ہے 1 کروڑ روپیہ نکال کر دیتے ہوئے. جس کے پاس 40 ارب روپیہ ہو تو اس پر 1 ارب روپیہ زکات بنتی ہے, تو تھوڑی تھوڑی کر کے بہت زیادہ. تو بڑا پریشان ہوا کہ اتنا کثیر مال زکات میں نکل جائے گا. اس کے نفس نے اتنی بھی ہمت نہ کی اور اس نے بنی اسرائیل کو جمع کر کے کہا ایک مشورہ کرنا ہے اور اکٹھے ہونا سارے یار. یہ کیا موسیٰ نے کوئی نئی بات کہہ دی ہے؟ تم نے موسیٰ کی ہر بات میں اطاعت کی, اب وہ تم سے مال لینا چاہتا ہے, کیا کہتے ہو؟ انہوں نے نے کہا جناب ہم نے کیا کہنا ہے, آپ ہمارے بڑے ہو, گرو ہو, آپ جو چاہیں کہیں, جو آپ کہیں گے ہم اسی کے مطابق اپنی آپ کو اپنا سر تسلیم خم کر دیں گے. تو پھر قارون نے یہ منصوبہ بندی کی. کیا منصوبہ بندی؟ کچھ نتائج میں آپ کو بتاؤں گا لیکن یہ سن لیں. اس نے منصوبہ بندی کی, اس نے کہا کہ فلانی عورت کو بلا کر لاؤ. وہ ذرا بدکار قسم کی عورت تھی اور اسے 1000 اشرفی دی اور 1000 روپیہ دیا, یعنی اس دور کا, اور بہت سارے وعدے کیے, جن میں سے ایک وعدہ یہ تھا کہ اگر تو میرا ایک کام کرے گی تو میں تجھے اپنی بیوی بنا کر رکھوں گا. اب خربوں پتی انسان کی بیوی بن کر رہنے کا معنی وہ عورت جان گئی. کرنا کیا ہے؟ اس نے کہا ڈیوٹی کیا ہے؟ کہا ڈیوٹی کیا ہونی ہے کہ موسیٰ جب قوم کے اندر کھڑے ہوں گے تو تو نے اٹھ کر کے بس کیا دینا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ برائی کی ہے. اس عورت کو تیار کیا اور ادھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا جناب بڑا عرصہ ہو گیا ہے, کوئی وحی نہیں اتری, قوم منتظر ہے, کوئی ہدایت کا سامان دیں, کوئی بتائیں انہیں, کوئی آسمان سے پیغام آنا چاہیے, کوئی جلسہ نہ ہو جائے. اس طرح کی باتیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کر تو اس نے کہیں. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے, اللہ کا پیغام آیا ہے, بندے اکٹھے کرو, میں اللہ کا پیغام سنا دیتا ہوں. بنی اسرائیل اکٹھے ہو گئے, موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تو آپ نے خطبہ شروع کیا. آپ نے فرمایا اے بنی اسرائیل, جو چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے, جو بہتان لگائے گا اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. ہمارے اسلام کے اندر بھی یہی سزا ہے. اور جو زنا کرے گا اگر اس کے ہاں بیگم نہیں تھی یعنی کنوارا تھا تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے, اور اگر اس کے ہاں بیگم تھی تو پھر اسے سنگسار کیا جائے گا, رجم کیا جائے گا. یہ ہمارے دین کے اندر بھی یہی سزا ہے, یہاں تک کہ مر جائے, اتنا پتھر مارو کہ مر جائے. قارون کہنے لگا بھائی موسیٰ یہ سب کچھ اوروں کے لیے ہے کہ آپ کے لیے بھی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے لیے بھی ہے, یہ قانون میرے لیے بھی ہے, اگر میں بھی چوری کروں گا تو یہی ہے, میں بھی اگر یہ برائیاں کروں گا تو میرے لیے بھی یہی سزا ہے. ماری اس نے آپ اس عورت کو, وہ عورت کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو کر کہنے لگی کہ موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ کچھ ایسا کیا ہے. جلالی پیغمبر تو مشہور تھے, چہرے کا رنگ بدلا, جلال میں آیا اور ذرا نظر کھول کر اسے دیکھا, وہ تو اندر سے گھبرائی گئی. نظر کھول کر دیکھا تو اندر سے گھبرائی گئی. ایک روایت کے الفاظ میں نے یہ بھی پڑھے کہ سجدہ آپ نے پہلے کیا, لیکن جو یہاں میرے پاس روایت کے الفاظ ہیں, سجدہ آپ نے بعد میں کیا لیکن اس عورت سے جلالت مآب لہجے میں پوچھا یہ تو نے کیا کہا, میں تیرے ساتھ بدکاری کی ہے؟ گھبرا گئی, کہنے لگے نہیں آپ نے کب کیا, آپ نے تو نہیں کیا, یہ تو پھر یہ قارون نے مجھے پیسہ لگایا ہے. وہ مجمع کے اندر ہی مان گئی, یہ تو قارون نے مجھے پیسہ لگایا اور کہا ہے کہ اتنا اتنا پیسہ میں تجھے دوں گا اگر تو یہ تہمت لگا دے گی. موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی یہ جرت سنی تو سر اپنا سجدے میں ڈال دیا اور کہا مولا یہ دیکھ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے. رب کائنات نے سجدے کی حالت میں وہی نازل فرما دی اور فرمایا کہ ٹھیک ہے, اب جو زمین کو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے آپ کے تابع کر دیا ہے, جو آپ کہیں گے یہ آپ کی بات مانیں گے, ہم نے یہ حکم جاری کر دیا ہوا ہے. آپ نے سر اٹھایا اور جلال سے چہرہ سرخ ہوا تھا اور کہنے لگے کہ اے زمین اس قارون کو پکڑ لے. وہ گٹوں تک زمین میں اتر گیا. کہا پھر پکڑ لے, وہ گوڈوں تک زمین میں اتر گیا. لگا معافیا مانگنے, معاف کر دو بھائی, معاف کر دو بھائی, غلطی ہو گئی, اور جی تجھے فلانے کا واسطہ, فلانے کا واسطہ, تلے منتے واسطے ڈالے. موسیٰ علیہ السلام جلال میں تھے, کہا پکڑ لے, سینے تک دب گیا. کہا پکڑ لے, سر تک دب گیا. کہا پکڑ لے, اور وہ سر سمیت ہی وہ دفن ہو گیا. اس پر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تبصرہ ارشاد فرمایا, قیامت تک فرعون جتنا اس کا قد تھا اپنے تمام خزانوں سمیت اپنے قد کے برابر ہر دن زمین میں اترتا رہے گا. 6 فٹ ہے تو ہر دن وہ 6 فٹ نیچے اترتا رہے گا. 6 فٹ ہمارے قد ہیں, وہ اس دور میں قد زیادہ ہوتے تھے. تو رسول اللہ علیہ السلام نے کہا کہ ہر دن وہ زمین میں اتنا اترتا چلا جائے گا. جب یہ واقعہ ہو گیا, خزانوں سمیت دفن ہو گیا, پھر اس پر رب کائنات نے دوبارہ وحی فرمائی اور وحی فرما کر ارشاد کیا. اللہ کی رحمت کا اظہار والا جملہ آ گیا. وحی کے کلام یہ تھے, موسیٰ بہت جلال میں تھے آپ, وہ آپ سے معافیا مانگتا رہا, آپ نے اسے چھوڑا ہی نہ, آج آپ نے اس کی معافی قبول ہی نہ کی, اس کی درخواست کی طرف توجہ ہی نہ کی, بہت جلال میں تھے آپ. اور پھر کہا یہ آپ تھے جو اتنے جلال میں تھے, ایسے میں اگر وہ قارون کہیں ہمیں کہہ دیتا نا اے اللہ معاف کر دے, ہم نے پھر اسے معاف کر لینا تھا. ہم تو معاف کرنے والے ہیں نا, ہم تو چاہتے ہیں کہ بندے دوزخ سے بچ ہی جائیں, ہم نے اسے پھر بھی معاف کر دینا تھا. یہ ہے وہ سارا واقعہ جو کہ میں نے حدیث کی روشنی میں اور کچھ دوسری معلومات آپ کی خدمت میں بیان کر دی ہیں. آئیں ذرا اس کو ہم قرآن پاک کے الفاظ میں اب لذت مندانہ انداز میں سماعت کرتے ہیں. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين.
بے شک قارون موسى کی قوم میں سے تھا سو اس نے قوم موسى کے خلاف بغاوت کی اور ہم نے اسے خزانے دیے تھے جن کی چابیوں کا بوجھ ایک طاقتور جتھے کو بھی جھکا کر رکھ دیتا. یاد کرو جب اس کی قوم نے اسے کہا خوشیوں میں شوخہ نہ ہو, بلا شبہ اللہ تعالیٰ اترانے والے عیش کوش انسان کو پسند نہیں کرتا.
پہلی بات تو یہ یاد کر لیجئے کہ اس کے خزانوں کا حال, قرآن نے یہ کہا کہ ایک آدھ چابی, ایک کمرے کی ایک ہی چابی ہوتی ہے نا, تو ایک چابی سے ایک کمرہ کھلتا تو کیا امبار ہوتے سونے چاندی کے, لیکن اس کی کتنے کمرے تھے, کتنے گودام تھے سونے چاندی کے. وہ چابیاں اکٹھی کی جاتی ہیں تو صحت مند نوجوانوں کی ایک جماعت ہوتی اور وہ چابیوں کے گچھے بنا کر اگر اٹھاتی تو ان کی کمرے دوری ہو جاتی, لیکن وہ چابیاں پھر بھی اٹھا نہ سکتی. یہ قرآن پاک کا بیان ہے, یعنی انتہائی سمجھ سے باہر ہو گیا. وہ ہمارے آر کے اسٹیٹ بینک سے بھی کوئی زیادہ ڈالر تھی اس کے پاس, بلا شبہ ایک بندے کے پاس وہ بلینئر اور ملینئر اس سے بھی پتہ نہیں کیا کیا کلینئر تھا, تو وہ اس سے اتنی دولت اللہ نے اسے عطا فرمائی ہوئی تھی. تو اسے سیانے لوگ سمجھایا کرتے تھے زیادہ دولت پر شوخی نہ کیا کر اور یہ اترا کر چلا نہ کر, گھمنڈ نہ کیا کر. یہ دولت پر اترانا, دولت پر گھمنڈ کرنا, اس کا اسٹائل کیا ہوتا ہے, چھ چھ کڑے ڈال لینا, سات سات مندریاں ڈال لینا, نو نو چینے ڈال لینا اور کان بھی بھر لینا اور بٹن کھول کر کے تو بازو ٹانگ کر کے کبھی مسجد میں پہنچنا نہ اور جب چلنا سینہ تان کا چلنا, یہ سٹائل ہوتے ہیں. اگر دولت تھوڑی سی آ جائے تو بندہ پھر ایسے کرنے لگ جاتا ہے. یہ دنیا بھر کے اندر آپ سرمایہ داروں کے نشے کچھ ایسے ہی دیکھو گے, اگرچہ دور حاضر میں معاملات کچھ اور سے بھی اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور فارم ہاؤس کے نام سے پتہ نہیں کیا کیا اندر گند خانے ان لوگوں نے کھولے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے کی بھی توفیق نہ عطا فرمائے, وہ اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہمیں وہ سوچنے کی بھی توفیق عطا نہ فرمائے. تو کہا کہ یہ اترانے والی چیز نہیں ہے, یہ دولت ہاتھ کا میل ہوتا ہے, آج ادھر ہوتی ہے کل ادھر ہوتی ہے, اور چند ایسے نہ کیا کر. لیکن اسے کسی کی نصیحت اچھی لگتی نہیں تھی تو بس وہ اس کی زندگی ایسے ہی چلتی رہی. پھر کیا ہوا, وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين.
اور اللہ نے جو کچھ تجھے دیا ہے اس کے ذریعہ آخرت کے گھر کی طلب رکھ اور دنیا میں سے اپنا حصہ فراموش نہ کر اور اس میں سلوک اپنا جیسا کہ اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا, اور زمین میں فساد کی راہ نہ ڈھونڈ, بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا.
جملہ بالکل واضح ہے کہ دنیا میں سے اپنا حصہ بھول نہ جا, جو کچھ اللہ نے تجھے دیا اس کے ذریعے آخرت کما لے, دولت ملی ہے آخرت کما لے, دنیا میں جو حصہ تجھے کمانا چاہیے تھا اس کو بھول نہ جا. تو صرف دولت ہی اس کے پاس نہیں تھی, آئمہ تفسیر نے کہا اس کے پاس جوانی تھی, اپنی جوانی کا کچھ حصہ خرچ کر لے, اپنی دولت کا کچھ حصہ خرچ کر لے, اپنے وقت کا کچھ حصہ خرچ کر لے. یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں اور میں اس پر آپ کو حدیث پاک کے الفاظ بتانا چاہتا ہوں, رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو, یعنی غنیمت سمجھو کہ شکر ہے کہ ابھی یہ ہیں اور ان سے کچھ کمائی کر لو. پانچ چیزیں ہیں, ان پانچ دوسریوں سے پہلے کچھ کمائیاں کر لو اس سے. حضور کون سی, میں جوانی آنے سے بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو اور اس سے کچھ کمائیاں کر لو. جوانیاں ہی تو ہیں مثلا, یار یہی دیکھو نا, یہ محفل دورہ تفسیر کی محفل ہے, جو نوجوان لوگ ہیں ماشاءاللہ وہ بالکل اڑھائی گھنٹے وہ بالکل تر و مند ہو کر سیدھے ایسے صحت مند ہو کر بیٹھے ہیں, لیکن جن کو اللہ نے کچھ مرض دے دیا, کچھ کمزوری دے دی, کچھ بڑھاپا دے دیا, تو ان کو اب ٹیک لگا کر کے تو بڑے مشکل سے دو یا اڑھائی گھنٹے بیٹھنا پڑتا ہے, فرق تو ہے نا. تو حضور نے سمجھایا کہ جوانیاں جو ہیں ان میں بڑھاپا آنے سے پہلے کچھ کمائیاں کر لو, تندرستی کو بیماری آنے سے پہلے کیش کر لو. اگر بیماری آ گئی نا, یہ تندرستی والی نعمت پھر جو کمائیاں اب ہو سکتی ہیں یا بعد میں پھر نہیں ہو سکتی ہیں. اگر تمہیں اللہ دولت دے دے تو دوبارہ ناداری غربت آنے سے پہلے اس دولت کے ذریعے آخرت کیش کر لو, غنیمت سمجھ لو یا آخرت کیش کر لو. حدیث سے ویسے یہ تو سمجھ آئی نا کہ دولت ملنے کے باوجود غربت کے آنے کا چانس باقی رہتا ہے, تبھی تو فرمایا اگر دولت ملی ہے تو غربت آنے سے پہلے یعنی غربت آ سکتی ہے, تبھی تو حضور سمجھا رہے ہیں. اور فراغت کو مشغول ہونے سے پہلے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ نے انہیں دن بھر فارغ رکھا ہوتا ہے. کون لوگ ہوتے ہیں, مثلاً پراپرٹی بہت ہے جی, 10 دکانیں ہیں, 20 مکان ہیں, کرایہ آتا ہے, بس مزے کرتے ہیں, کھاتے ہیں دن بھر فارغ, کوئی ایسی محنت مشقت آنا جانا کچھ بھی نہیں ہے. تو حضور یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر اللہ نے تمہیں فراغت کا زمانہ دیا ہوا ہے تو آن قریب ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہیں مصروف کر دے. مصروف ہونے سے پہلے پہلے اپنی آخرت کے لیے کچھ کیش کر لو, اور اپنی زندگی کو موت آنے سے پہلے پہلے کیش کر لو. یہ پانچ چیزیں ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے. تو سمجھانے والے نے سمجھایا, اپنے دنیا میں سے اپنا حصہ فراموش نہ کر, جیسے اللہ نے تیرے ساتھ حسن سلوک کیا ہے تو اوروں کے ساتھ حسن سلوک کر لے, یعنی مال کے حوالے سے اوروں کے ساتھ شیئر کر لے, اور زمین میں فساد مت مچا, بے شک اللہ فساد مچانے والوں کو دوست نہیں رکھتا. قال انما اوتیته علی علم عندی اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واکثر جمعا ولا یسأل عن ذنوبهم المجرمون.
اور اس نے کہا, جو کچھ مجھے دیا گیا ہے وہ تو محض اس علم کی وجہ سے ہے جو میرے پاس ہے, کیا وہ اتنی سی بات بھی نہ سمجھ سکا کہ جو کچھ اس سے پہلے تھے اس میں کتنی ہی قوموں کو اللہ نے ہلاک کر دیا جو قوت میں اس سے کہیں زیادہ تھے اور ان کی جمعیت بھی بہت تھی, اور مجرم لوگوں کو ان کے گناہوں پر گرفت کے معاملہ میں پوچھا نہیں جاتا.
سمجھ آ گئی, وہ کہتا میرے پاس علم ہے, مشہور تھا کہ اس کے پاس علم کیمیا ہے, یعنی وہ کسی بھی دانت کو پکڑتا تو اس علم کے ذریعے وہ اس پر جو اس نے کرتب کرنا ہوتا وہ سونا بن جاتا تھا. یہ سبب تھا اور راز اس کے پاس سونے اور چاندیوں کے زیادہ ہونے کا. وہ کہتا ہے میرے پاس بڑا علم ہے, غریب ہوگا تو کیا ہے, اگر یہ دولت چلی گئی تو کیا ہے, میرے پاس وہ علم ہے, میں اور کما لوں گا. اسے سمجھایا جا رہا ہے یہ علموں کے ذریعے دولتیں نہیں آتی ہیں, اللہ کی عطاؤں کے ذریعے آتی ہیں. اگر علموں کے ذریعے دولتیں آتی ہوتی تو گزر خان بھر میں کتنے نوجوان, کتنی بار میری ان سے ملاقات ہوتی ہے ایم ایس سی کر کے, تو وہ گاڑیوں پر سٹیکر لگا رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا بھائی تو نے پڑھا لکھا ہے تو یہ کیا تو سٹیکر لگا رہا ہے؟ کہیں گے استاد صاحب کیا کریں, نوکریاں ہی نہیں ہیں, بی ایس سی کر لیا, ایم ایس سی کر لیا, ایم اے کر لیا, گریجویشن کر لی اور پی ایچ ڈی بھی کر لیا. کم لوگ ہیں جنہیں وہ پڑھنے کے بعد ان کا علم دنیا میں انہیں روزی دینے کا وسیلہ بن جائے. اس محفل کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے اچھی اچھی خاصی تعلیمات اور ڈگریاں اور سمت حاصل کی ہوئی ہیں, لیکن جتنا چاہیے تھا اتنا رزق انہیں مل نہیں رہا. تو کہا بھائی یہ علم کی وجہ سے تیرے پاس یہ دولت نہیں ہے, اللہ نے دی ہوئی ہے, تو خام خواہ اپنا زور آزمایا مت کر, اس لیے کہ جو تجھ سے پہلے تھے ان کا زور بھی تجھ سے زیادہ تھا, ان کی شان و شوق بھی تجھ سے زیادہ تھی, تو اگر اللہ نے انہیں نہ چھوڑا پھر چھوڑے گا تمہیں بھی نہیں. ولا یسألوا عن ذنوبهم المجرمون, یہ جملہ ذرا خاص رکنے والا ہے, قیامت والے دن مجرم لوگوں سے سوال ہی نہیں کیا جائے گا. یہ جملہ سمجھنے کے لائق ہے, حالانکہ قیامت تو دن ہی کیا ہے, سوال و جواب کا دن ہے, حساب ہونا ہے. یوم یقوم الحساب, حساب قائم کیا جائے گا, بول بھی کیا کر کے آئے, حساب ہونا ہے. لیکن کہا جا رہا ہے کہ لا یسألوا عن ذنوبهم المجرمون, مجرموں سے سوال کیا ہی نہیں جائے گا. اس کی ایک تفسیر میں کسی دن پہلے آپ کو بتا چکا ہوں, آج میں اس کی دوسری تفسیر آپ کو بتاتا ہوں. پہلی تفسیر میں ذرا اشارے میں بتا دوں آپ کو, وہ دن 50,000 سال کا ہے, 25,000 سال جو ہے وہ ایسے ہی ادھر ادھر گھومتے بھاگتے دوڑتے گزر جائیں گے, تو جو اگلے 25,000 سال ہیں ان میں پھر بندوں کا حساب شروع ہو جائے گا. تو جو پہلے 25,000 سال تھے, رب کائنات نے اس زمانے کے حوالے سے کہا ہے لا یسألوا عن ذنوبهم المجرمون, مجرم طبقے سے ان کے گناہوں کے متعلق سوال ہوگا ہی نہیں, یعنی پہلے 25,000 سالوں میں. جب اگلا زمانہ آئے گا تو پھر تو ان سے سوال و جواب ہوگا. جیسے کہ دن 9 بجے میں آپ سے کہوں آپ پر ظہر کی نماز پڑھنی لازم نہیں ہے, تو سچ کہہ رہا ہوں, جب ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا پھر میں کہوں گا اب آپ پر ظہر کی نماز پڑھنا لازم ہو چکی ہے. تفسیر کا ایک پہلو یہ تھا جو کہ میں نے آپ کو بیان کر دیا. تفسیر کا دوسرا پہلو یہاں یہ ہے کہ مجرموں سے سوال ہی نہیں ہوگا. یہ جو سوال ہے یہ دو طرح سے ہوتا ہے, سوال جو ہے یہ دو طرح سے ہوتا ہے. صفحہ نمبر کیا ہے تیرے پاس؟ ایک یہ سوال ہے, بتانا کی ضرورت نہیں ہے, ایک یہ سوال ہے کہ صفحہ نمبر کون سا ہے آپ کے پاس, تو یہ مجھے بتائیں کہ جناب میرے پاس صفحہ نمبر یہ ہے. تو کوئی بات پوچھنے کے لیے سوال, مجھے پتہ نہیں تھا تو مجھے بتاؤ, یہ اس لیے سوال کبھی کیا جاتا ہے, اور کبھی سوال اس لیے کیا جاتا ہے کہ پتا تو ہے لیکن اگلے بندے کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے. جیسے آپ کا بچہ شرارت کرے, انڈے پکڑ کر کھیل رہا تھا, انڈے ٹوٹ گئے, اب آپ اسے پوچھ دو یہ انڈے تو نے توڑے, تو پتہ تو ہے اسی نے توڑے ہیں, لیکن مانا یہ ہوتا ہے اسے ڈرانے کے لیے اور یہ اسے ذلیل کرنے کے لیے, اس کی بےزتی کرنے کے لیے. یہ تو نے توڑے انڈے, یہ انڈے تو نے توڑے. سوال تو ہو رہا ہے لیکن یہ علم حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اسے ذلیل کرنے کے لیے. تو سوال کرنے کے کئی ڈھنگ ہوتے ہیں. تو آئمہ تفسیر نے کہا جو یہ کہا جا رہا ہے کہ مجرم لوگوں سے قیامت والے دن سوال نہیں کیا جائے گا, وہ سوال نہیں کیا جائے گا. وہ والا سوال کون سا؟ جو علم حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ کو جو سارا علم ہے تو اللہ سوال نہیں کرے گا, اس لیے کہ بھائی مجھے سارا علم ہے, میں تم سے کیوں پوچھوں تم نے یہ گناہ کیا ہے کہ نہیں کیا. یہ اس سوال کی نفی کی جا رہی ہے. یہ مطلق سوال جو حساب و کتاب کے لیے سوال ہوتا ہے اس کی نفی نہیں کی جا رہی. یہ میں نے دوسرا تفسیر کا پہلو آپ کے لیے بیان کر دیا. پھر قارون کی کہانی چل رہی ہے. فخرج علی قومه فی زینته قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم.
تو وہ بڑا بن ٹھن کر اپنی قوم کے پاس گیا. وہ لوگ جو دنیا کی حیاتی چاہتے تھے بولے اے کاش ہمیں بھی وہ ملتا جو قارون کو ملا ہے, بے شک وہ بڑے نصیب والا ہے.
وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون.
اور وہ لوگ جنہیں علم سے نوازا گیا بولے ہلاک ہو تم, ایمان لانے والوں اور اچھے عمل کرنے والوں کے لیے اللہ کا دیا گیا ثواب بہت بہتر ہے اور یہ اجر نہیں پاتے مگر صبر کرنے والے لوگ.
دو طبقے بیان ہوئے. قارون کی دولت دے کر دنیا دار لالچی طبقہ کہتا ہائے مزے تو اس کے ہیں, ہمیں بھی ایسا ملتا پھر مزہ آتا. اور قارون کو دیکھتے اہل علم جو موسیٰ علیہ السلام کی تورات کے علم اپنے سینے کے اندر محفوظ کر چکے تھے, جب وہ لوگ دیکھتے قارون کو تو ان لوگوں کو سمجھاتے ہو نالائق ہو, یہ کیا غلط خواہش کر رہے ہو, اس لیے کہ جو اس کے پاس ہے وہ ادھر ہی فنا ہو جانے والا ہے اور جو دولت اللہ نے ہم مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے, ہم دنیا میں رہیں تو وہ دولت ہمارے ساتھ ہے, قبر میں چلے جائیں وہ دولت ہمارے ساتھ ہے, میدان محشر میں اٹھیں تو اس دولت کی تاثیر اجر اور ثواب کی صورت میں پھر بھی ہمارے ساتھ ہوگی. وہ اہل علم ہر دور میں وہ اپنے علم کو سب سے مہنگی دولت تصور کیا کرتے ہیں اور ہونا بھی ایسے چاہیے. اور یہ بات میں آپ کو مختلف مراحل میں اور مختلف آیات میں کئی بار بتا کر آیا ہوں کہ جس اللہ نے انہیں دیا ہے وہ تمہیں بھی نواز دے گا, لیکن وہ اپنے علم کی غیرت کو فنا نہ ہونے دو اور اپنے علم کے احوال کو پائمال اور ذلیل نہ ہونے دو. یہ علم کی امانت کا ایک انداز ہے جو کہ قرآن حکیم ہمارے سامنے رکھ رہا ہے. فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين.
تو ہم نے اسے اس کے گھر سمیت زمین میں دھنسا دیا, پھر کوئی بھی تو اس کا تیار شدہ جتھا نہیں تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا اور نہ ہی وہ خود بدلہ لے سکتا تھا.
تو زمین میں اتر گیا. میں نے اس زمین میں اترنے کا قصہ آپ کو آئمہ تفسیر کے واقعات بیان کیے ہوئے کی روشنی میں بیان کر دیا. سمجھ آتی ہے اس واقعہ کو سننے کے بعد کہ اللہ تعالی بدکار عورتوں کے فسق و فجور سے بچائے. جب یہ شیطان کی حد سے چڑھتی ہیں تو نبیوں کو بھی نہیں بخشتی ہیں, اور تہمت لگانے کے لیے پیسے کی لالچ میں دولت کی لالچ میں یہ نبیوں پر بھی تہمت لگانے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں. اللہ تعالی ہماری بیٹیوں بہنوں کو ایسا ہونے ہی سے بچائے, اللہ کسی کو ایسا ہونے ہی نہ دے, مہربانی فرما دے. اور دوسری چیز ہمیں یہ جاننی چاہیے کہ صرف یوسف علیہ السلام ہی کے ساتھ ماجرا نہیں ہوا تھا. زلیخا نے کہا تھا جس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے, صرف یوسف علیہ السلام ہی نہیں تھے, اور بھی انبیاء ہیں جن میں سے ایک حوالہ ابھی آپ نے اور جان لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی اس عورت نے کہا تھا کہ انہوں نے میرے ساتھ بدکاری کرنے کا جو سے الزام اور تہمت لگائی. یہ ایک اور پیغمبر ہے جو ہمارے سامنے آگے, اور بھی ہیں کچھ ان میں سے گزر چکے لیکن میں نے آپ کو بیان نہیں کیا, اور بھی پیغمبر اس طرح کی ہیں جن پر بدکاریوں کی تہمت قوم کی بعض عورتوں نے لگائی تھی. حضرت زکریا اور یحییٰ کے واقعہ کے اندر یہ بات ملاحظہ کی جا سکتی ہے کہ وہاں بھی بدکاری کی تہمت لگائی گئی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ مریم پر بھی وہ تہمت لگائی گئی تھی. رسول اللہ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ پر بھی یہ تہمت لگائی گئی تھی. یعنی بڑے بڑے اکابر چوٹی کے لوگ اور انبیاء کرام, لیکن یہ شیطان جب بندوں کو بہکاتا ہے اور بہکا کر کے تو ان کی زبان سے زہر اگلواتا ہے. تو انبیاء کی تاریخ, پاکیزہ امت کی تاریخ آپ کے سامنے میں نے تھوڑی سی کھول کر رکھی ہے. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون.
اور صبح کی تو وہ لوگ جو کل اس کا مقام پانے کی تمنا کرتے تھے کہنے لگے صدائے افسوس حقیقت یہی ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے رزق کشادہ فرماتا ہے اور تنگی بھی وہی کرتا ہے. اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ فرمایا ہوتا تو وہ ہمیں بھی دھنسا دیتا. اوف بے شک وہی ہے کافر لوگ کامیابی نہیں پائیں گے.
پھر انہوں نے سمجھے ہو شکر ہم بس گئے ہیں, اگر ہم بھی اسی طرح کی دولتیں مانگتے تو پھر تو ہمارا بھی آج یہی ستیہ ناس ہو جاتا. دولت آنے کے بعد بندہ زکاتے دینے سے جی کتراتا ہے اور کنے کتراتا ہے. وہ سالبہ والا واقعہ آپ نے سن لیا تھا, وہ کہنا کہ آگے سے ہو گیا پھر دیتا ہوں. حضور نے کہا اب ہم قبول ہی نہیں کرتے ہیں. وہ سر پیٹتا رہا پٹکتا رہا کہ اب کسی طریقے سے میری زکات قبول ہو جائے, لیکن اس کی زکات پھر اسلام میں قبول نہ کی گئی. تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقین. آخرت کا گھر اللہ کسے دے گا؟ سن لیجئے,
یہ آخرت کے گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے رکھے ہیں جو زمین میں بڑا بننے کا ارادہ نہیں رکھتے اور نہ ہی فساد کا, اور اچھا انجام تقوی داروں کے لیے.
وہ چھوٹے چھوٹے کل آیا تھا وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. یعنی اولے اولے عاجز عاجز مسکین مسکین نرم نرم, ان کی زندگی کسی کے لیے بوجھ نہیں ہوتی تکلیف نہیں ہوتی. جو ایسے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کا جنت والا گھر ایسے لوگوں کو عطا فرمایا کرتا ہے. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون.
جو نیکیاں لے کر آیا تو اس کے لیے ان سے بھی بہتر جزا ہوگی, اور جو برائیاں لے کر آیا تو اس کے برے اعمال کی جزا محض اتنی ہی دی جائے گی جتنا کہ وہ عمل کرتے رہے.
یہ جو آیت پڑھنے لگا ہوں اس پر ایک مجھے آپ کو وظیفہ بتانا ہے. ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين.
بے شک جس نے آپ پر قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ ضرور آپ کی دعوت کو انجام تک پلٹانے والا ہے. فرمائیے میرا رب خوب جانتا ہے اسے جو ہدایت لے کر آیا اور اسے جو کھلی گمراہی میں ہے.
وہ تفسیر کی دوسری جہت اختیار ہوئی جو ابھی ابھی اپنے ترجمے کے اندر سنی, اور میں جو حاشیہ اور ڈیٹیل آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ تفسیر کی پہلی جہت کے حوالے سے ہے. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا جو ترجمہ کیا میں آپ کو ذرا بتانا چاہتا ہوں. بے شک جس نے تم پر قرآن فرض کیا وہ تمہیں پھیر لے جائے گا جہاں پھرنا چاہتے ہو. لرادک الی معاد, وہ آپ کو پھیر کر لے جائے گا اے محبوب الی معاد جہاں آپ پھرنا چاہتے ہو. یہ ہے آیت. احمد تفسیر نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ رہے تھے تو افسردہ تھے کہ مکہ مجھے تجھ سے پیار ہے لیکن یہ تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے ہیں. تو حضور کی طلب تھی کہ مکہ پلٹ کر واپس تشریف لائیں. جب تشریف لے کر جا رہے تھے تو طلب تھی, چلو کسی بھی سینس میں لے کر تشریف لے کر جائیں تو ایک بار یہاں حاضری ہونی چاہیے. اس لیے حضور عمرے کے لیے آئے, حدیبیہ کے مقام پر رخ دیے گئے, پھر عمرہ کرنے کے لیے آئے, پھر حج کرنے کے لیے آئے. تو اس گھر کی طلب تو اللہ پاک نے سب کو عطا فرمائی ہوئی تھی اور سرکار دو عالم علیہ السلام کو تو عطا فرمائی ہی ہوئی تھی. تو قرآن پاک نے کہا کہ جہاں آپ پلٹ کر جانا چاہتے ہو نا, جس رب نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے تو وہ آپ کو وہاں تک لے جائے گا. یہ ایک خبر ہے جو رسول اللہ علیہ السلام کے لیے ہے. اصل جو نزول ہے اس کا اس مقصد کے لیے تھا. لہذا آئمہ تفسیر نے کہا کہ جس کو اللہ سعادت عطا فرمائے عمرے کی حج کی وہ وہاں جائے. تو کتابوں کے اندر باقاعدہ اس آیت کو لکھا گیا ہے کہ ان جو بندہ چاہتا ہے کہ میں دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے آؤں, جو میں چاہتا ہے کہ میں دوبارہ حج کرنے کے لیے آؤں, تو وہ یہ آیت پڑھ کر جائے. اللہ کوئی نہ کوئی اس کا بنا ہی دیتا ہے. لیکن ایک شرط ہے, وہ شرط یہ ہے کہ اس نے تب دوسری بار کہا تو ہو نہ کہ لبیک تو وہ تب واذن فی الناس بالحج. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ آؤ حج کرنے کے لیے, اس نے کہا تو ہو نا کم از کم لبیک کہا ہو, تو پھر اس کے پاس اسباب نہ بھی ہوئے نا تو اللہ پاک کسی نہ کسی ذریعے سے اسے وہاں پہنچائے گا ضرور. وہ زیادہ کہ ہم یہاں پڑھتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں اور یہ دعائیں پڑھتے ہیں, لیکن میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں کیا ہر بندہ جو یہ دعا پڑھے گا دوبارہ لازمی جائے گا؟ مغالطے میں بھی نہیں رہنا چاہیے. ہر بندہ لازمی جائے گا؟ جی لازمی نہیں جائے گا، لازمی وہی جائے گا جس نے دو بار کہا تھا لبیک، جس نے تین بار کہا تھا لبیک، جس نے پانچ بار کہا تھا لبیک، جس نے جتنی بار لبیک کہا تھا. یہ آیت اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، ہر بندے کے لیے یہ آیت فائدہ مند ثابت ہو، جس نے کہا ہی نہیں ہے اب وہ بیچارہ کیسے جا سکتا ہے. میں خود میرے والد گرامی ایک بار عمرہ کرنے کے لیے انہوں نے تیاری کی، پیسے ویسے سارے اکٹھے ہو گئے کہ جی اب میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. عین اسی حالت میں مجھے خوب یاد پڑتا ہے، میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھا، عین اسی وقت وہ خاندان سے کچھ غریب لوگ آ گئے، جی ہماری بیٹی کی شادی ہے. تو ہمارے والد صاحب کو بہو کہا کرتے تھے، ہوتا ہے دیہاتوں کے ادھر ہر کوئی جملہ کوئی لفظ. تو بہو جی ہماری تیتی شادی ہے تو کچھ کرو گے نہیں؟ انہوں نے کہا چل یار جو میں نے عمرے کے لیے پیسے رکھے میں سارے تمہیں دے دیتا ہوں، اپنی بیٹی کی شادی کر لو یار تم، اللہ ہمیں پھر کوئی نواز دے گا. پھر ان کا جانا ہی نصیب نہ ہو سکا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. تو یا اب وہ لگتا ہے کہ انہوں نے لبیک نہیں کہا تھا، کہا ہوتا تو لازمی وہ پہنچتے، تیاریاں بھی ہو جاتی ہیں، سارا کچھ ہو جاتا ہے. لیکن اگر لبیک نہ کہا ہوا ہونا تو بندہ وہاں پہنچ نہیں سکتا ہے. یہ اللہ کا بڑا مستحکم نظام ہے کہ وہ کس نے کہا تھا ابراہیم علیہ السلام کی آواز سن کر لبیک، تو پھر اسے ادھر پہنچ جانا ہوتا ہے. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين.
اور آپ کی اپنی تمنا تھوڑا تھی کہ آپ کی طرف کتاب القا کی جائے، ہاں تیرے رب کی طرف سے رحمت ہی رحمت ہوئی، تو کبھی بھی آپ نے کافروں کا پشت بنا نہیں بننا.
ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين.
اور کبھی بھی وہ لوگ اللہ کی آیتوں سے آپ کو روکنے نہ پائیں اس کے بعد کہ یہ نازل ہی آپ کی طرف ہوئی، اور اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے، اور ہرگز ایسے نہ ہوں کہ شرک کرنے والے اپنا محسوس کریں.
اللہ اکبر. ولا تدع مع الله الها اخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون.
اور اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو مت پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالی کے سوا ہر چیز ہلاک ہو جانے والی ہے، حکم اسی کے لیے ہے اور تم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے.
وہ آیت ذرا مشہور ہو گئی، سورہ الرحمن چونکہ سننے میں بہت ساری آتی ہے تو مشہور ہو گئی وہ آیت، کل من علیہا فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام. وہ مشہور ہو گئی، ہر سب کچھ فنا ہو جائے گا، اللہ باقی رہے گا. یہ عنوان قرآن پاک میں کئی جگہوں پر ہے، ایک تو سورہ رحمان ہی ہے اور ایک یہ مقام، کل شیء هالک الا وجهه له الحکم والیہ ترجعون. ہر شے ہلاک ہو جانے والی ہے، صرف اللہ کی ذات ہی ہے جو باقی رہ جانے والی ہے. یہ وہی عنوان ہے جو سورہ رحمان میں انشاءاللہ آگے جا کر ہم تلاوت کریں گے. اللہ کا فضل ہو گیا تو اس طریقے سے سورہ قصص جو ہے وہ اختتام پذیر ہو گئی، اب سورہ عنکبوت کا آغاز ہونے لگا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللہ کے نام سے جو رحمتوں والا مہربان ہے.
الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون.
الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ محض یہ کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور وہ آزمائش میں نہیں ڈالے جائیں گے؟
اصل بات صحابہ کی ہے، اس کے بعد قیامت تک ہر مسلمان کی ہے. پہلے پہل قرآن انہی لوگوں کو مخاطب کرتا ہے، پھر اس کے بعد سب لوگوں کے لیے ہوتا ہے. بھئی دیکھو نا، اقیم الصلاۃ کن کو کہا گیا؟ صحابہ کو، تب تھے ہی وہ. اب یہ مانا تھوڑا ہے کہ ان کے کہا گیا تو وہ پڑھتے رہے، ہمیں کہا ہی کب ہے، ہم تو تب تھے ہی نہیں ہوتے. بھئی خطاب ہمیشہ خاص ہوتا ہے لیکن اس کا حکم ہمیشہ عام ہوتا ہے. یہ علم تفسیر اور علم اصول فقہ کا ایک ضابطہ میں نے آپ کو بیان کیا، شان نزول یہ خاص ہوتا ہے لیکن اس کا حکم جو ہے وہ قیامت تک سب لوگوں کے لیے عام ہوتا ہے. تو بات صحابہ کی تھی، کمزور صحابہ، ضعیف صحابہ، غریب صحابہ، کافر پکڑتے، پکڑ کر سزائیں دیتے، ایزائیں دیتے، دھوپ میں باندھ دیتے اور پتہ نہیں کیا کیا. میں نے 14 سپارے کے اندر آپ کو کچھ نہ کچھ اس کا بیان کیا تھا. تو تسکین کے لیے قرآن نے انہیں بھی کہا اور ہمیں بھی کہا، کیا لوگ اس گمان میں ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے تو بس چھوڑ دیے جائیں گے، انہیں آزمایا نہیں جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا، جس نے بھی اس حریم محبت میں قدم رکھا ہے اللہ نے اسے آزمایا تو ضرور ہے. جو درجے میں دور والے ہیں وہ تو دور والے ہیں، جنہیں اللہ نے قرب خاص عطا فرمایا ہوا تھا، اگر ان کی آزمائش بھی دیکھنا چاہو تو کربلا کا میدان پڑھا جا سکتا ہے آج بھی، اور کربلا کا میدان دیکھا جا سکتا ہے آج بھی سرکار دو عالم سے بڑھ کر کون عزیز ہوگا اللہ کو, حضور احمد عالم سے بڑھ کر کون محبوب ہوگا اللہ تعالیٰ کو. لیکن دیکھو طائف میں وہاں بھی مبارک خون گرایا جا رہا ہے, پتھروں کی برسات بھی حضور پر کی جا رہی ہے, لوگ گالیاں بھی دے رہے ہیں, تہمتیں بھی لگا رہے ہیں, اور آپ کی شان مبارک پر اپنے حساب میں جو کیچڑ اچھال سکتے تھے وہ جڑیاں تک اٹھا کر کے تو سرکار دو عالم علیہ السلام کے جسم پاک پر رکھی جا رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہے اور اللہ کے خلیل ہیں, اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اللہ کے خلیل ہیں, لیکن اٹھا کر انہیں بھی آگ میں ڈالا جا رہا ہے. جو آزمائشیں ہیں نا میرے بھائی, تو لہذا اگر مسلمان مجھے حدیث یاد آ گئی, اللہ اکبر, سنو حدیث سنو, یہ ہمیشہ خوش رہنا یہ کوئی چنگی غلط نہیں, میں نے کچھ بھی کدی نہیں ہویا. اور فرعون والی کہانی, 350 سال صحت مند رہا اور جناب علی سے بخار بھی نہ چڑھا, تو یہ ہمیشہ صحت مند رہنا, ہمیشہ خوشحال رہنا, یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے؟ اور یار لاما صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہو, اچھی بات نہیں ہے, شکر ہے کہ جان چھوٹی ہوئی ہے بچے ہوئے. نہیں میری جان, اور میں بتاتا ہوں, رسول اللہ علیہ السلام سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ یہ جو آزمائشیں آتی ہیں آپ بتائیں گے کہ سب سے زیادہ آزمائشیں کن پر آتی ہیں؟ حضور نے فرمایا ہم نبیوں پر. کہا حضور آپ نبیوں کے بعد جو لوگ ہیں تو ان میں سے سب سے زیادہ آزمائشیں کس پر آتی ہیں؟ توجہ کے ساتھ جملہ سننا ذرا, حضور نے فرمایا ان پر جو ہمارے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے, جو نبیوں سے جتنا قریب ہوتا ہے نا روحانی طور پر, جس کا فیض ادھر سے زیادہ ہوتا ہے, ان کی آزمائشیں بھی اتنی زیادہ ہوتی ہیں. تو زیادہ خوشحال رہنے والوں کو ڈرنا تو چاہیے, اے اللہ کہیں ہم وہ تو نہیں ہے کہ جنہیں سرکار کا روحانی قرب ملا ہی نہیں ہے, جنہیں نبیوں کی وہ روحانی وراثت کا قرب میسر ہی نہیں ہوا ہے. تو اس لیے میں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک بندہ اور آ کر کہنے لگا, جی میں تو زمانہ ہوا ہے, میں تو بیمار ہوا ہی نہیں ہوں. حضور نے قدر جلال کیا اور ہمیں کہ قوم کھڑا ہو جا, کھڑا ہوا, کہا چلا جا یہاں سے, چلا جا یہاں سے, لگتا ہے کہ تجھ پر اللہ راضی ہی نہیں ہے. ایک صحابہ, ایک صحابی اور صحابیہ شادی ہوئی تو ان کی زوجہ کہتی ہے مجھے طلاق دے دو. کہا اللہ والے کیا ہوگا؟ کہا کچھ بھی ہے بس مجھے طلاق دے دو. کہا میں نہیں دیتا. کہا سرکار کے پاس چلو, میں جا کر وہاں کہوں گی مجھے میں نے طلاق لینی ہے. یہ کیا بات ہے, میں نے کیا کیا ہے طلاق لینی ہے؟ کہا نہیں بس مجھے طلاق دے دو. وہ بات بڑھتے بڑھتے تو چلو اس حضور کے پاس چلتے ہیں, وہاں جا کر فیصلہ کرواتے ہیں. وہ چلے تو راستے میں کہیں اللہ کا کرنا ایسا ہوا, پتھر سے پاؤں لگا, الجھے, گرے, چوٹ لگی. تو زوجہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے واپس چلو, میں طلاق نہیں لیتی. کہا یہ کیا ماجرا ہوا؟ کل تک اتنا زور تھا کہ طلاق لینی ہے, طلاق لینی ہے. وہ کہنے لگی میں نے حضور سے سنا ہوا تھا جس بندے کو کوئی تکلیف پریشانی آتی نہیں ہے نا وہ اللہ کی رحمت سے بہت دور ہے. تو میں کہتی تھی کہ میں ایسے بندے کے ساتھ کیوں زندگی گزاروں جس پر رحمت کا وہ حساب ہی نہیں ہے, رحمت کا وہ حساب. یہ سمجھانا تھا قوم کو, امت کو سمجھانا تھا. تو اللہ نے یہ راز منکشف کرنا تھا. اب جب ہم بڑے ہیں تو گرا ہے, چوٹ لگی ہے, سٹ لگی ہے, تو میں نے کہا شکر ہے رحمتیں برس رہی ہیں, اوکار چلو اب مجھے طلاق نہیں چاہیے. میں نے خود ایک بار اپنے بھائی کو دعا کر کے بیمار کرایا, وہ چھوٹا بھائی ہے میرا, وہ اللہ اس کا بھلا کرے. اب وہ آج کل جرمنی ہے, بہت اچھا عالم ہے, سونا حافظ ہے, مجھ سے بھی زیادہ پیارا قرآن پڑھتا ہے ماشاء اللہ, اللہ اسے برکت دے. تو وہ میں اسے لے کر گیا تو 4-5 سال گزر گئے تو کوئی کچھ نہیں, نہ بیمار, نہ ٹلا, نہ مٹھا, کچھ بھی نہیں. میں نے ایک دن فجر کے بعد دعا کیا, اللہ کچھ معاملہ ہونا چاہیے, بھائی میرا تو یہ رحمت سے دور کیوں ہے؟ وہ اللہ نے کیا, اسی دن وہ سائیکل سے گرا تو اس کا چوٹ نہ گئی. میں نے کہا اب یہ کام ٹھیک ہوا ہے, یہ بالکل ہی صحت مند رہنا, کوئی غم نہ آنا, کوئی پریشانی نہ آنا, سمجھو کہ رحمت روٹی ہوئی ہے میرے بھائیو. اس لیے میں نے کہا کہ جس بندے کو زیادہ خوشحالیاں ہیں وہ اتنا خوش نہ ہو کہ میں بڑا ٹھیک ہوں, فریش ہوں. یہ غموں سے خدا یاد آتا ہے, دکھوں سے رب یاد آتا ہے, تکلیفوں سے بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں. یہ مجھے حدیث کے الفاظ ہیں, وہ ڈیٹیلس چونکہ نہیں نہ ہوتی. رسول اللہ علیہ السلام نے کہا کہ کچھ لوگوں کا جو عذاب دوزخ کا بنتا ہے نا, اللہ انہیں ادھر ہی نا بخار چڑھا چڑھو کے وہ ادھر ہی ساکت کر دیتا ہے. یہ غموں کا آنا ادھر کی سزاؤں کو ہلکا کر دیتا ہے, چاہے واپس آ جائیں. تو کیا لوگ اسی بات پر کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا کچھ ہوگا نہیں؟ ہوگا. جو جتنا سرکار سے زیادہ قریب ہوگا اللہ کی طرف سے آزمائشیں اور امتحان بھی اتنے اس کے زیادہ ہوں گے. تبھی تو ہم لوگ ہیں تو مسلمان ہی, لیکن ہماری گردنیں نہیں کٹی ہیں آج تک. اگر کٹی ہے تو حسین پاک کی گردن کٹی ہے, وہ سرکار کے جگر کا ٹکڑا تھے نا, اس لیے وہ جتنا قرب زیادہ تھا اللہ پاک نے آزمائش بھی اتنی سخت ہی ان کے لیے رکھی ہوئی تھی.
وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ.
بے شک ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمائش میں ڈالا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کے نشان قائم فرما دے اور جتا دے کہ کون جھوٹے ہیں.
أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ.
یا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ بچ کر ہم سے آگے نکل جائیں گے, برا ہے جو وہ حکم لگا رہے ہیں.
تیز ترین معنی یہ ہے کہ گناہگار ہم سے بچ تو نہیں سکتے, تیز ترین جملہ یہ ہے بھاگ کر کہاں جائیں گے ہم سے بچ تو نہیں سکتے.
من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم.
جو اللہ تعالیٰ سے لقاء کی امید رکھتا ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر میعاد آ پہنچنے والی ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے.
ہم سے ملاقات سمجھتا ہے کہ ہونی ہے, اسے پھر ڈرنا چاہیے, اسے پھر تقویٰ کا راہ چلنا چاہیے.
وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ.
اور جس نے مجاہدہ کیا تو نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے ہی لیے مجاہدہ کرے گا, بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے.
دنیا میں مذہب کے حوالے سے جو جتنی بھی کوشش کرتا ہے, رب کائنات نے کہا اس کی کوشش کو ہم ضائع نہیں کریں گے, اس کی کوشش کا پھل اسے ضرور عطا فرمائیں گے. مذہب کے حوالے سے راتوں کی شب بیداریاں کرتا ہے, پڑھتا ہے, پڑھاتا ہے, نمازیں پڑھتا ہے, استغفار کرتا ہے, درود و سلام پڑھتا ہے, وہ سوا سوا لکھ بار آیت الکرسی پڑھتا ہے, آیت کریمہ پڑھتا ہے. رب کا ہے نا, جس نے جتنی محنت کی ہے نا تو اس کا فائدہ ہم اتنا ہی زیادہ کر دیں گے, ہم ضائع کرنے والے نہیں ہیں.
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ وَارْجِعْكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ.
اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی, اور اگر وہ تجھ سے اصرار کریں کہ تو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم ہی نہیں تو ان کی اطاعت نہ کر, تم سب کا مرجع میری طرف ہی ہے, سو میں تمہیں خبردار کروں گا جو کچھ تم عمل کرتے تھے.
حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے اسلام قبول کر لیا, تو اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کی والدہ نے اسلام ابھی قبول نہیں کیا تھا, تو گھر آ کر بتایا کہ اما جی میں محمد پاک کو اللہ کا نبی تسلیم کر کے آ رہا ہوں, میں مسلمان ہو گیا ہوں. ماں نے گڑکا آگے, سوچ یہ تو نے کیا کر دیا, یہ کیا تو نے نیا کام چھیڑا ہے, خدا کی قسم اگر تو باز نہ آیا تو نہ میں کھانا کھاؤں گی نہ میں پانی پیوں گی اور پھر ایسے ہی مر جاؤں گی. یہاں الفاظ کم ہیں, کہا میں سر میں کنگھی بھی نہیں کروں گی, سر تو ہوں گی بھی نہیں, تیل بھی نہیں ڈالوں گی, تو یہ حال ہوگا میرا. پھر دیکھنا تیری ماں, پھر ایک طرف تیری ماں ہے اور ایک طرف تیرا محمد ہے, فیصلہ کر لے تو نے کیا کرنا ہے. ایک رات دن گزر گیا نہ کھایا نہ پیا نہ کچھ, اور اب حضرت صاحب حضور سے ملاقات کر کے واپس آئے تو ماں کی حالت پریشان دیکھی, کھانا پینا تھا نہیں, تو اب بڑھاپا بھی تھا تو توجہ نہ کی. اگلا دن پھر آیا, آپ تو حضور کے پاس چلے گئے, تو واپس آئے تو دیکھا ماں نے کھایا پیا نہیں ہے. تو آج پھر وہ کان سے صاف صاف یہ خبر نکال دی, الفاظ سننے حضرت صاحب کے, فرمانے لگے کہ اماں ابھی تو ایک اماں ہے, اگر تجھے ہزار بار نئی زندگی ملے اور ہزار بار تو بھوکی مر جائے تو ماں تو مرتی ہے تو مر جب میں رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑ سکتا ہوں. ہم نے حضور کا دامن چھوڑنے کے لیے تھوڑا پکڑا ہے. اچھا یہ ہے بنیادی پس منظر اس آیت کا. تو رب کائنات نے سمجھایا یہ ہے, اب ہم یہاں اپنے ماحول میں یہاں سے کچھ سیکھیں. والدین سے اس نے سلوک کرو, ایک بات, اگر وہ تجھے اللہ کی نافرمانی کی طرف بلائیں تو اب ان کی تابعداری نہیں کرنی. حضرت صاحب کی ماں نے کہا تھا کافر ہو جا, کہا نہیں ہوتا. رب کائنات کا بالکل ٹھیک آنسر, کریکٹ, کوئی اس میں دوسرا پہلو ہی نہیں ہے. بعض بچے اللہ ان کو برکت دیتا ہے, ماحول کی برکات ہوتی ہیں, وہ داڑیاں رکھ لیتے ہیں, ماں پہ وہ اسے ہوتے ہیں, یہ تو کیا مولوی بن گیا. ماں پہ وہ اس موقع پر ناراض ہوتی ہیں تو ہو جائیں, لیکن داڑیوں کو منڈوانا نہیں. بچہ نماز پڑھنے لگ گیا, مسجد میں آنے جانے لگ گیا, ماں باپ ناراض ہو گئے, تو کیا ملا بننا چاہتا ہے. ماں باپ سو بار کہیں ملا بننا چاہتا ہے, کہنے دیں. ماں کے کہنے پر, باپ کے کہنے پر نماز کو چھوڑنا نہیں. قانون یہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا, اس قانون کو ہزاروں حوالہ جات سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں, کہ والدین جتنے بھی با عزت ہیں, با وقار ہیں, اگر انہیں عزت ملی ہے تو یہ بھی تو اللہ ہی نے عطا فرمائی نا, اللہ ہی نے ہمیں کہا ہے کہ ان کی عزت کرو, تو وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ میرے مخالف ہو کر عزت چاہیں تو اب میری مخالفت نہیں کرنی ہے, تم لوگوں نے میری نافرمانی نہیں کرنی ہے. اس لیے مذہب کا ضابطہ یہ ہے کہ لا اطاعت المخلوق فی معصیت الخالق, بندوں کی تابے داری کرتے کرتے اگر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو یہ تابے داری نہیں کرنی, اپنے رب کو ناراض نہیں ہونے دینا ہے.
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين.
اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ہم انہیں ضرور صالحین میں شامل کریں گے.
ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين.
اور لوگوں میں ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے,
یہ منافق کی کہانی ہے یہ جو چلنے والی ہے,
جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر پھر اس کو اللہ کی راہ میں جب ایذا پہنچتی ہے تو وہ لوگوں کے فتنہ کو عذاب الہیہ کے برابر سمجھنے لگ جاتا ہے, اور اگر تیرے رب کی طرف سے مدد آ جائے تو کیا اٹھتے ہیں بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, کیا جہان والوں کے سینہ میں جو کچھ ہے اسے اللہ خوب جاننے والا نہیں.
مال غنیمت ملے تو بڑھ بڑھ کر ہم تمہارے ساتھ تھے, واہ واہ اللہ نے کامیابی دی ہے ہمارا حصہ نکالو, اور اگر کوئی مصیبت آ جائے آزمائش آ جائے تو کہتے ہیں کیا مصیبت ہے, جب سے اسلام قبول کیا ہے کوئی سکھ کا سا نہیں آیا ہے. منافقوں کی کہانی قرآن حکیم نے ارشاد فرمائی. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ.
اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی خوب جانچ فرما دے گا اور منافقین کی دغا بازیوں کو ضرور کھول دے گا.
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ.
اور کافر لوگ ایمان والوں سے کہنے لگے تم ہماری راہ چلو, تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے, حالانکہ ان کی خطا میں کچھ بھی وہ اٹھانے والے نہیں, بے شک وہ سراسر جھوٹے ہیں.
وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ.
اور وہ ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور ان کے بوجھوں پر اور بھی کئی بوجھ ہوں گے, اور قیامت کے دن ان کی گڑی ہوئی باتوں سے متعلق ضرور پرسش ہوگی.
کافر مسلمانوں کو یہ کہتے ہوئے کہ بھئی تم ہمارے دین میں آ جاؤ, کافر ہو جا پلٹ کر, کئی خداؤں کو مانو, ایک خدا سے سارا نظام کائنات کہاں چلتا ہے. باقی رہی بات یہ کہ قیامت والے دن اگر جو تم کہتے ہو کہ اللہ ناراض ہوگا, اگر ناراض ہوا نا تو جو سزا تمہیں ملنی ہے وہ ہم اٹھا لیں گے. رب کائنات کا جھوٹ بولتے ہیں, ہم نے جس نے جرم کیا سزا دینی اسے, کوئی کسی کی سزا نہیں اٹھا سکتا, جس نے جرم کیا سزا اسی پر ہے. یہ اگر ایسا ہونے لگ جائے جرم یہ کرے سزا اس کو مل جائے یہ تو ظلم ہے, اور مولا کائنات کا ہم ظلم نہیں کرتے ہیں. بھاگیات یہ کافر مغالطہ دے رہے ہیں, شیطان اس طرح کے مغالطے ڈالتا ہے کہ یار چھوڑ آئے چلیے اگر کچھ ہوا تو میں ذمہ دار, غلطیاں کرنے نکلتے ہیں لڑکے بعض اوقات, اگر کچھ ہوا تو میں ذمہ دار, نہیں تو کیا ذمہ دار, کیا اللہ نے پکڑ ہی لیا اور پکڑ کر کے تو ادھر اپنی شانوں کے ساتھ مرغا بنا دیا تھا, اب تو کیا ذمہ دار, تو کیا جا سکتا ہے. تو رب کائنات نے یہ اعلان کیا یہاں نہیں کسی اور مقام پر. 15ویں سپارے میں
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى.
قیامت والے دن کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی, جس نے جرم کیا بھگتنا اسے ہی پڑے گا.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ.
اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تو ان میں 1000 سے 50 سال کم رہے, پھر پکڑ لیا انہیں زبردست طوفان نے اس لیے کہ وہ ظلم کرنے والے.
950 سال آپ کا قوم میں رہنا قرآن پاک نے بیان کیا, اور بڑی مشہور زمانہ بات ہے. میں کہتا ہوں 950 سال میں کئی بار ایسا ہوا, میں نے اپنے استاد گرامی حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب سے یہ روایت پڑھی. نوح علیہ السلام کی قوم جب غصے میں آتی تو انہوں نے ایک رضائی رکھی ہوئی تھی, تو حضرت نوح پیغمبر کو پکڑ کر اس رضائی میں لپیٹ دیتے, اور لپیٹ کر کے تو چاروں طرف سے ڈنڈے لے کر مارنے لگ جاتے, اور مارتے مارتے جب اپنے بازو تھک جاتے تو پھر چھوڑتے, اور جب وہ چھوڑ کر چلے جاتے تو حضرت نوح علیہ السلام اپنے زخموں سے چور جسم کے ساتھ وہ فولڈنگ ہٹاتے, اٹھتے آہستہ آہستہ, گرتے پڑتے گھر جاتے. حدیث کے روایت کے الفاظ یہاں تک, ایک پورا ہفتہ آرام کرتے, زخم کچھ ٹھیک ہوں تو پھر ہے نا, ایک ہفتہ آرام کرتے, اور آرام کرنے کے بعد پھر آخر کار قوم میں آ جاتے, اڑا کر بڑے درد سے کہتے اے قوم تم نے مجھے بہت مارا ہے پر میں بھی کیا کروں, سچی بات یہ ہے کہ اللہ ایک ہی ہوتا ہے, تم نے بہت مارا ہے ہمیں لیکن اللہ ایک ہی ہوتا ہے. تو اس طریقے سے 950 سال کا عرصہ یار خطرناک ترین عمر ہے, بہت زیادہ عمر ہے. اتنا عرصہ تلخیاں سہنی, صبر کرنے, آزمائشوں سے گزرنا, اور بندے ٹائپ ہوں جو مشکل سے ایمان قبول کر سکیں, یہ صبر انبیاء ہی کا ہو سکتا ہے, یقین جانو یہ صبر انبیاء ہی کا ہو سکتا ہے.
فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين.
بس ہم نے ان کو نجات بخشی اور کشتی والوں کو بھی اور ہم نے اس آبی جہاز کو جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا.
اچھا اب آئندہ ایک جملہ آ رہا ہے کہ جو پہلے لوگ ہوتے تھے ان کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں, یہ بات آئندہ قرآن پاک میں آ رہی ہے تو حوالہ یاد رکھ رہی ہے, دیکھ لیں 950 سال عمر ہے اور تو جو حضرت کے سامنے ہوں گے تو ان کی عمریں بھی تو اسی حساب سے ہوا کریں گی نا. میں نے ایک روایت کے الفاظ پڑھے, جنات کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں, جنات کی عمریں بہت لمبی ہو. ایک بندے نے ایک جن کو مار دیا, وہ سانپ کی شکل میں تھا تو مار دیا, جنات اسے اٹھا کر کے تو لے گئے اپنے بادشاہ کے پاس, اس نے ہمارا بندہ مارا ہے. تو کیس شروع ہوا, مسلمان کہنے لگا میں نے پہلے اس کو وارننگ دی تھی, کہا تھا ہٹ جا, ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ فلاں فلاں کلمات پڑھو تو یہ ہٹ جائیں گے, تو یہ ہٹا نہیں تھا, میں نے اس لیے مارا اسے مارا. تو جنوں کا بادشاہ کہتا کہ میں کیسے مان جاؤں کہ واقعی تو نے اس کو پہلے کہا تھا اور واقعی نبی نے یہ بات کہی ہے. تو اس محفل میں سے ایک کونے سے جن اٹھا, کہنے لگا میں نے خود رسول اللہ سے سنا ہے, میں اس محفل میں موجود تھا. تو جنات کی جو عمریں ہیں یہ بھی ہزار ہزار سال, 800 سال, 1000 سال, ان کی عمریں بہت لمبی لمبی عمریں ہوتی ہیں جنات کی.
فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
اور ابراہیم کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا عبادت اللہ ہی کی کرو اور اسی سے ڈرو, یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو.
انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون.
نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہو اور جھوٹھی باتیں گھڑتے ہو, بے شک اللہ کے سوا تم نے انہیں معبود بنا لیا ہے جو تمہارے لیے روزی کے مالک تو نہیں, سو اللہ کے ہاں تم روزی تلاش کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اس کا شکر بجا لو, تم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا.
یہ آخرت کا عقیدہ بہت مرتبہ بار 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 بیان کیا جا رہا ہے, تم نے لوٹ جانا ہے, تم نے لوٹ جانا ہے, تم نے واپس چلے جانا ہے, تمہیں اللہ نے اٹھا لینا ہے. تو یہ عقیدہ بار بار ایمان والوں کے سامنے لایا جا رہا ہے.
وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
اور اگر تم تکذیب کرو گے تو تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں نے تکذیب کی ہے اور رسول معظم پر تو پیغام کھول کر پہنچا دینے ہی کی ذمہ داری ہے.
أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ.
کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ اللہ نے تخلیق کی, ابتدا کیسے کی, پھر وہی اس کو دوبارہ بنا دے گا, بے شک یہ اللہ کے لیے آسان ہے.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرة ان اللہ علی کل شیء قدیر.
فرمائیے سیر کرو زمین میں, پھر غور و فکر کرو اللہ نے تخلیق کی ابتدا کیسے فرمائی, پھر اللہ ہی دوسری مرتبہ زندگی کا جامہ پہنا دے گا, بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا.
ویسے مری جانا مفید بھی ہو سکتا ہے, اجر و ثواب کا باعث ہو سکتا ہے. نران کا ران جاتے ہو نا, رب کا آئینہ آپ نے کہا یہ زمین میں گھوما کرو, پر گھومنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ واہ میرے اللہ یہ لمبے لمبے چیڑ تو نے بنائے ہیں, واہ 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 سبحان اللہ, اے میرے اللہ یہ پہاڑ تو نے بنائے ہیں, اے میرے اللہ تیری کیا شانے ہیں. یعنی ان چیزوں کو دیکھ کر کے تو اگر بندہ اپنے ایمان اور یقین کو اور مستحکم کرے تو قرآن حکیم کہتا ہے یہ بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے, اور اگر مری کسی اور مقصد کے لیے جاؤ تو پھر گناہ ہی گناہ ہے, گناہ ہی گناہ ہے. نوجوانوں کے مقصد ہی اپنے ہوتے ہیں, اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے.
يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون.
جسے چاہے عذاب دے گا اور جس پر چاہتا ہے رحم فرماتا ہے اور اسی کی طرف تم پلٹا دیے جاؤ گے.
ہائے میرے دوست, یہ دیکھو یہ ہے اللہ ہمارا مالک ہے, جو چاہے کرے. ہر بندہ نے اچھے اور برے اعمال تو کیے ہوتے ہیں, کئی بار ایسا ہوتا ہے بندہ نے اعمال زندگی بھر اچھے کیے ہوتے ہیں لیکن وہ جاتا دوزخ میں. یہ حدیث تقدیر کا ترجمہ کر رہا ہوں. کئی بار بندے نے زندگی میں اعمال سارے برے کیے ہوتے ہیں, کوئی ایک آدھ اچھا عمل ہوتا ہے لیکن جاتا وہ جنت میں ہے. تو رب کا اعلان ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ کس کا ٹھکانہ کدھر ہونا چاہیے.
یعذب من یشاء ویرحم من یشاء,
جس کو اللہ چاہتا ہے عذاب دے دیتا ہے, جسے اللہ چاہتا ہے رحمت سے نواز دیتا ہے. تو بات کر کوئی ایک ہی کام بڑا بندہ اتنے اخلاص سے کرتا ہے کہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے اور اس ایک کام کی وجہ سے اللہ بندے کو دوزخ کے کنارے سے پلٹا کر جنت میں داخل فرما جاتا ہے. یہ حدیث پاک کے الفاظ کا ترجمہ ہے. بعض اوقات زندگی بھر بندے اچھے کام کرتا ہے, کوئی ایک برا کام اتنا گندے طریقے سے اس سے ہو جاتا ہے اللہ اسے جنت کے کنارے سے پلٹا کر دوزخ میں ڈال دیتا ہے. اس حدیث کا نام ہے حدیث تقدیر. تو میں نے یہ اس آیت کی وضاحت میں آپ کو سنائی, اللہ جسے چاہتا ہے عذاب دے دیتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے رحمت سے نواز دیتا ہے. اور تو نے ایسا کر دیا, رب کائنات کا لا یسأل عما یفعل, اللہ جو چاہے کرے کوئی اسے پوچھنے والا نہیں. یہ ایمان یاد رکھو, اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے.
وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.
اور تم عاجز کرنے والے نہیں زمین میں اور نہ آسمان میں, اور اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی حمایتی ہے اور نہ مددگار.
والذین كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم.
اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کا اور اس سے ملنے کا, تو یہی لوگ میری رحمت سے مایوس ہوئے اور ایسوں کے لیے دردناک.
فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.
پھر ان کی قوم کا جواب اس کے سوا نہ تھا کہ پکار اٹھے انہیں قتل کر دو یا جلا دو, تو اللہ نے انہیں آگ سے نجات بخش دی, بے شک اس میں ایمان لانے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں.
ابراہیم علیہ السلام کا وہ نعرہ نمرود والا واقعہ تفصیل کے ساتھ ہم گزشتہ زمانوں میں جان چکے ہیں, اس لیے آگے بڑھ جانا چاہیں گے.
وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودت بينكم في الحياه الدنيا ثم يوم القيامه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وماواكم النار وما لكم من ناصرين.
اور کہا ابراہیم نے اللہ کے سوا جو تم نے اس کے شریک گھڑ لیے, یہ پیار تمہارے آپس میں محض دنیاوی زندگی میں ہے, پھر قیامت کے دن بعض بازوں کے منکر ہو جائیں گے اور ایک دوسرے پر لعنت کریں گے, اور ٹھکانہ تمہارا جہنم ہے اور تمہارے لیے کوئی مدد کرنے والا نہ.
بعضوں کے منکر ہو جائیں گے, یعنی یہ بت قیامت والے دن انکار کر دیں گے, جی ہم نے ہماری عبادت کو نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی ہم نے ان سے کہا تھا, یہ خود ہی گمراہ پڑے ہوئے تھے اور خود ہی یہ اوندے پڑے ہوئے تھے.
فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
اور لوط نے ان کی دعوت مان لی اور کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں, بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے.
آج میں آپ کو بیان کروں گا, میں نے کہا تھا کہ آئندہ سپاروں میں ہم جائیں گے تو پڑھیں گے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں اور کیا کیا برائیاں تھیں. مشہور تو وہ ہو گئی نا جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ مرد مردوں کے ساتھ بات پھیلی کرتے تھے, اور ان میں کیا کیا برائیاں تھیں. میں اگلی آیات میں آپ کو پھر وہ رک کر انشاءاللہ بیان کرنا چاہوں گا.
وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ.
اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی اور دیا اسے دنیا میں اجر اور وہ آخرت میں صالحین ہی میں سے ہوں گے.
وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ.
اور لوط کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا بلا شبہ تم فحاشی کا ارتکاب کرتے ہو, جہاں بھر میں کسی ایک نے بھی تم سے پہلے اس بے حیائی کا ارتکاب نہیں.
فَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كنت من الصادقين.
کیا تم مردوں سے شہوت رانی کرتے ہو اور راہ زنی کرتے ہو اور سر عام برائیاں کرتے ہو؟ ان کی قوم کا جواب کیا ہو سکتا تھا بجز اس کے کہنے لگے ہم پر اللہ کا عذاب
اللہ کا عذاب لے گا. جیسے وہ بندہ چیلنج کرتا ہے نا یہ کچھ اس سینس میں ہے. ہاں جی
کہنے لگے ہم پر اللہ کا عذاب اگر تو سچوں سے ہے.
اچھا تو قرآن پاک نے ایک اور برائی چھیڑ دی, مردوں کے ساتھ برائی تو تھی ہی تھی. تقطعون السبیل, یہ راہ زنیاں کرتے تھے, یہ دو چار آٹھ دس مل کر نا تو موڑوں پر اندھیروں پر ٹبوں میں ٹویوں میں کھڑے ہو جاتے اور گزرنے والوں کو لوٹا کرتے تھے. ایک تو ان کی برائی اور قرآن پاک نے یہ بیان کی, اور کچھ برائیاں ان کی حدیث میں آئی ہیں روایات میں آئی ہیں, وہ آپ سے کہنے لگا ہوں. اور جو میں کہنے لگا ہوں اس میں سے بہت ساری ایسی ہیں جو مسلمانوں کے ہاں بھی پائی جاتی ہیں. اللہ سے ڈرو, اللہ تعالیٰ سے بچو, اللہ کے عذاب سے بچو, اور ان برائیوں کو اپنے وجود سے نوچ کر کے تو دور پھینکنے کی کوشش کرو. آئیں بتاؤں کہ اور ان کی برائیاں کون سی تھیں. یہ کل 11 قسم کی ان کی برائیاں تھیں, دو جو ہم نے قرآن میں پڑھ لی. یہ بس عام طور پر تالیاں بجاتے رہتے, پتہ نہیں کیا چسکا تھا ان کو, تالیاں بجاتے رہتے ہیں. تو مسلمانوں کے یہاں بھی تالیاں بجانے کا نظام, کلیپنگ, وہ چھوٹی چھوٹی بات پر کلیپنگ ہو جائے تو فا 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 کلیپنگ ہو گئے. تو یہ کلیپنگ جو ہے یہ اصل میں یہ لوط علیہ السلام کی قوم کا کام تھا. فحش گوئی, گندی گندی باتیں کرتے رہنا ہر ٹائم. اب میں یہ نہیں, یہ کلیپنگ کر کے تو میں نے بتا دی لیکن وہ نہیں بتا سکتا. گندی گندی باتیں اب محسوس کر سکتے ہیں کیا ہوتی ہیں. تو ہاں وہ نوجوان منڈیو سنو غور سے, ہر ٹائم سیٹیں مارتے رہتے ہیں, انگلی گھما کر نا. اچھا مجھے آج تک سیٹی مارنی نہیں آتی. میں نے بچپن میں سیکھنا بھی چاہا ایک آپ سے اسکول میں, کہ مجھے بھی سکھا کیسے لگاتے ہیں سیٹی. وہ کہتا ایسے کر کے, میں کیا تو ہے ایسے, آواز اس طرح کی آتی نہیں ہے. کہتے ایسے کر, میں نے کہا کیا تو ہے نہیں آتی مجھے, آج تک سیٹی بجانی نہیں آتی. وہ سیٹیاں بجاتے رہتے ہیں, انگلی گھمائی منہ میں ڈالی ساتھ ہی, اب پتہ نہیں وہ کیسے کنکر پھینکتے رہتے. کسی کو ایسے رسول اللہ علیہ السلام نے کنکر پھینکنے سے منع کیا. چند دن پہلے میرے بچے نے پتہ نہیں کہاں سے, وہ یہاں مزدور کام کرتے ہیں تو غلیل کسی نے پکڑا دی اسے. میں نے کہا میرے بیٹے حضور کی سنت تو اس کے ہٹ کر ہے. کہنے کا وہ کیا؟ میں نے کہا رسول اللہ علیہ السلام نے کنکر پھینکنے سے منع فرمایا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے یہ کنکر پھینک اگر کسی کی آنکھ میں لگ گیا تو کم از کم اس کی آنکھ تو ضائع کر ہی دے گا نا. تو اس لیے اس سے جانور تو مرنے نہیں ہے, شکار تو اس سے ہونے نہیں ہے, لیکن یہ کسی کی آنکھ جو ہے وہ پھوڑ سکتا ہے. تو کنکر پھینکا کرتے تھے, شراب پیا کرتے تھے. مسلمانوں کی یہ عادت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. تمسخر کیا کرتے تھے, ایک دوسرے کا ٹھٹھا اڑانا, چھیڑ خانیاں کرنا. جیسے ہمارے یہاں اگر کسی کی ٹانگ خراب ہو گئی, لنگڑا آ گیا, کوئی اس طرح کے جملے چست کر دیے جاتے ہیں. تمسخر کرتے رہنا یہ ان کی ایک عادت تھی. ایک دوسرے پر تھوکے پھینکتے, کیا گندے لوگ تھے, ایک دوسرے پر تھوکے پھینکتے. اب جو بات میں کہنے جا رہا ہوں مجھے کہتے ہوئے حیا آ رہی ہے, جو بات میں اب کہنے جا رہا ہوں. محفل کے اندر بیٹھے ہوتے نا تو جان بوجھ کر جسم سے آواز زور سے خارج کرتے ہیں, اتنے گندے لوگ تھے. یہ باقاعدہ یہ, اور اس کے بعد پھر ہنستے سارے کے ساتھ, ایسے ہی کام ہو گیا نا, زور سے ہنستے. پھر راستہ رو کر چوریاں کرتے. یہ ان کے جرم تھے جو کہ میں نے آپ کے لیے بیان کیے. تو اس کو قرآن پاک نے ایک جملے میں کہا, وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنكَرُ, اور تم سر عام برائیاں کرتے تھے. تو یہ سر عام برائیاں جو ہیں وہ یہ ہیں, لڑنا, جھگڑنا, گالیاں, شرابیں, اور کنکر پھینکنا, اور توئلانت کرنا, چوریاں کرنا, گھوس مار دینا. یہ سارے عام برائیاں ہیں جن کا قرآن نے ایک جملے میں اشارہ کیا.
قال رب انصرنی علی القوم المفسدین, کہا اے میرے رب فسادی قوم کے مقابلہ میں مجھے نصرت سے نواز.
ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى قالوا انا مهلكو اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين,
اور جب ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے بولے بے شک ہم اس بستی کے رہنے والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں, بے شک یہاں کے رہنے والے ستم گر ہیں.
قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه واهله الا امراته كانت من الغابرين,
کہا بے شک اس میں لوط رہتے ہیں. وہ بولے ہمیں خوب معلوم ہے جو اس میں رہتا ہے, ہم اسے اور اس کے ماننے والوں کو بچا لیں گے سوائے اس کی عورت کے, ہوگی وہ رہ جانے والوں میں.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک حساب سے کہہ لیں کہ سمجھنے کے لیے مناظرہ ہوا تھا. آپ چاہتے تھے کہ عذاب نہ ہی ہو تو پھر آپ نے یہاں سے بات شروع کی تھی, اگر کسی بستی میں 50 اللہ اللہ کرنے والے ہوں گے تو عذاب دو گے, تو کرتے کرتے کم ہوتے ہوتے اگر کوئی ایک اللہ والا ہوگا تو عذاب دو گے. فرشتوں نے کہا نہیں دیں گے. تو فرمایا جدھر عذاب لے کر جا رہے ہو وہاں اللہ کا پیغمبر لوط تو اللہ اللہ کرتا ہی ہے نا. یہ وہ کہانی کا اشارہ قرآن پاک نے دیا.
ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين,
اور جب ہمارے بھیجے ہوئے لوط کے پاس آئے وہ مشکل میں پڑ گئے اور جی میں تنگی محسوس کی. جب وہ بولے خوف نہ رکھ اور غم نہ کھا, ہم تمہیں اور تیرے اہل کو بچانے والے ہیں, ہاں تیری عورت رہ جانے والوں میں سے ہی رہ گئی.
فرشتے نوجوان لڑکوں کی صورت میں آئے تھے تو وہ ایک دم شور مچ گیا کہ لوط کے گھر مہمان آئے ہیں, تو برائی کرنے کے لیے وہ لوگ بھاگے بھاگے آئے. تو آپ نے کہا, آپ کو ڈر لگا کہ یار یہ میرے مہمانوں کی بےعزتی کریں گے, خام کا یہ کیا رسوائی ہوگی. کہا بھائی دیکھو تمہارے لیے قوم کی بیٹیاں ہیں, ان کے ساتھ شادیاں کرو لیکن میرے مہمانوں کو تنگ نہ کرو. تو فرشتے سمجھ گئے کہ اب لوط علیہ السلام ہماری وجہ سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں, خوف محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ کچھ کہیں نہ کہیں. انہوں نے کہا کہ آپ غم نہ کریں لوط پیغمبر, آج ان کا آخری دن ہے, ہم تو ان کے لیے عذاب لے کر آئے ہیں, یہ ہمیں ٹچ بھی نہیں کر سکتے ہیں, ہمیں یہ چھو بھی نہیں سکتے ہیں. تو ایک پر فرشتے نے ہلایا تو وہ سارے کے سارے اپنا منہ پکڑ کر رہ گئے, جیسے کسی نے آنکھیں اندھی نہیں کر دی ہوتی. وہ آنکھیں ملنے لگی, ہو کیا گیا ہے ہماری آنکھوں کو, ایک پر سے ان کا یہ حال ہو گیا. پھر اس کے بعد لوط علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا تھا ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں کہ ان کی بستی کو اٹھا کر آسمانوں پر لے جایا گیا اور پھینک دیا گیا اور نوکیلے پتھر پھر ان پر برسائے گئے. آپ دیکھیں میں نے جو کہا تھا قرآن کا بیان, یہ بار بار جو باتیں ہم کرتے ہیں نا یہ تمہیں باتیں یاد کروانے کے لیے ہیں. تو اب جب میں حوالہ دیتا ہوں کہ لوط علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا قوم کا ماجرا تو فوراً وہ ساری کہانیاں ذہن میں آ جاتی ہیں, تکرار ہو چکا ہے نا ابھی.
إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
بے شک ہمیں اس شہر کے رہنے والوں پر آسمان سے ایک آفت اتارنی ہے بسبب اس کے کہ وہ فاسق ہیں.
ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون.
اور بے شک ہم نے عقل والی قوم کے لیے اس کا ایک روشن اور واضح نشان چھوڑ رکھا ہے.
وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الارض مفسدين.
اور مدین کے پاس اس کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو اور یوم آخرت کی امید رکھو اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے زیادتی نہ کرو.
شعیب علیہ السلام کی قوم کم تولتی تھی کم ماپتی تھی, دہرائی ہے. اور کل آپ نے یہ جانا کہ شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے سسر محترم لگتے ہیں, وہ 10 سال ان کی خدمت میں رہے تھے اور بیٹے کی بھی شادی ہوئی تھی. یہ کل کی نشست میں 20ویں سپارے کے شروع میں ہم نے جانا تھا. تو شعیب علیہ السلام سسر لگتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے.
فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ.
سو انہوں نے شعیب کی تکذیب کی تو ایک زبردست زلزلے نے انہیں آ پکڑا جس کے نتیجے میں وہ اپنے گھروں میں پلٹا کر رکھ دیے گئے.
وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ.
اور عاد اور ثمود کو بھی اوندھا کر دیا گیا اور تم پر ان کی سکونت گاہوں سے خوب یہ آشکارا ہو چکا ہے اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے تھے اور انہیں صراط مستقیم سے روکے رکھا تھا اور وہ لوگ بڑی چالاکیاں کیا کرتے تھے.
وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين.
اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی بے شک موسیٰ ان کے پاس روشن دلائل کے ساتھ آئے تھے لیکن انہوں نے زمین میں سرکشی کی اور وہ بھاگ نہ سکے.
حامان جو ہے یہ وزیر تھا فرعون کا, فرعون بادشاہ تھا, قارون جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا. یہ ابھی ابھی ہم یہ ساری کہانیاں پڑھ کر آئے ہیں. فکلن, اللہ جب بھی پکڑتا ہے پکڑنے کا سبب کیا ہوتا ہے یہ قانون سمجھو. اللہ جس کو بھی پکڑتا ہے جب بھی پکڑتا ہے پریشانیاں آتی ہیں, اس کا سبب پیچھے کیا ہوتا ہے سمجھو.
فکلن اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون.
تو ہم نے ان سب کو ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑ لیا, ان میں سے بعضوں پر تند ہواؤں کے جھکڑ بھیجے اور بعضوں کو ہولناک کڑک نے اپنی گرفت میں لے لیا, اور ان میں سے بعضوں کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا, اور ان میں سے کسی کو ہم نے پانی میں ڈبو دیا, اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے.
ایک کافروں نے جو شرک کیا اپنے بتوں کو خدا کا شریک ٹھہرایا, یہ کئی مثالیں دے کر ہم پہلے سمجھ چکے ہیں. آج ایک نئی مثال کے ساتھ قرآن پاک اس حقیقت کو سمجھاتا ہے اور اسی مثال کی وجہ سے اس سورت کا نام ہے سورۃ العنکبوت. رب کائنات نے کہا یہ کہ یہ جو ان جھوٹے معبودوں کے سامنے سر پھینکتے ہیں تو ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے عنکبوت یعنی مکڑی, عنکبوت یعنی مکڑی کا جالہ ہوتا ہے, جالے سے بنا ہوا گھر ہوتا ہے, اور قرآن کا سب سے کمزور گھر اسی کا ہوتا ہے. تو کافروں کا ان بتوں کے سامنے سر پھینکنا یہ ایسے ہی ہے جیسے مکڑی کا جالے سے بنا ہوا گھر. یہ تشبیہ دینے سے مقصد کیا ہے؟ یہ شعر ہے, مقصد بہادری بیان کرنا ہے. یہ چاند ہے, مقصد حسن بیان کرنا ہے. تو جو یہ کہا ان کافروں کا جو عبادت کرنا ہے یہ مکڑی کے جالہ سے بنے ہوئے گھر کی طرح ہے, یہ تشبیہ دینے سے مقصد کیا ہے سمجھیں. گھر اس لیے ہوتے ہیں کہ سردی ہو تو اس سے بچیں, گرمی ہو تو اس سے بچیں, بارشوں سے اپنے آپ کو بچایا جا سکے, سیفٹیاں کی جا سکیں, آرام ملے, سکون میسر ہو. گھر کے یہ مختلف قسم کے مقاصد ہوتے ہیں. تو مکڑی کا جو گھر ہوتا ہے جالے والا, اس میں جو مکڑی رہتی ہے, ہم تو رہ نہیں سکتے کہ جو مکڑی رہتی ہے نہ وہ طوفان سے بچ سکتی ہے, نہ وہ گرمی سے بچتی ہے, نہ وہ سردی سے بچتی ہے, نہ ہواؤں سے بچتی ہے, یعنی کسی طرح کا کوئی بینیفٹ مکڑی کا گھر اسے دے سکتا نہیں ہے. تو کوئی فائدہ دے سکتا نہیں ہے، مصیبتوں میں وہ گھر کام آ سکتا نہیں ہے، پریشانیوں گرمیوں سردیوں کے اندر وہ گھر مفید ثابت ہو سکتا نہیں ہے. بس یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جب مصیبتیں کھلیں گی اور اللہ پکڑ پکڑ کر دوزخ میں پھینک رہا ہوگا. تو انہوں نے جو کام کیا تھا یہ مکڑی کا جالا ہی تو تھا، یعنی ان کا وہ کام، ان کے وہ بت آج کام تو نہیں آئیں گے، فائدہ مند تو نہیں ہوں گے، انہیں چھڑا تو نہیں سکیں گے. یہ تشبیہ دینے سے قرآن حکیم کے اغراض و مقاصد یہ ہیں کہ یہ بت، یہ تو مکڑی کے جالے سے بنے ہوئے گھر سے بھی زیادہ کمزور ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. قیامت کو جب اللہ پکڑ کرے گا تو یہ چھڑا نہیں سکتے ہیں.
مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون.
مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا لیے ہیں، مکڑی کسی مثال ہے، اس نے ایک گھر بنایا اور بے شک گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے.
ان اللہ يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم.
بے شک اللہ جانتا ہے اس باریک سے باریک چیز کو بھی جسے وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، اور وہی غالب حکمت والا ہے.
وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ.
اور ہم ان مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور ان سے علم والے ہی شعور حاصل کرتے ہیں.
اب دیکھو نا، یہ میرے وہ بزرگ یا دوست جو ترجمہ پڑھنے کے عادی ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، ثواب ہوتا ہے، لیکن وہ کئی ترجمے ان کے سامنے سے ایسے گزر جاتے ہیں کہ وہ حقیقت تک پہنچ نہیں پاتے. اب یہ مکڑی والی کہانی، جی اللہ نے یہ تشبیہ دی ہے تو وجہ تشبیہ کیا ہے؟ اب یہ ہمیں بھی بتانا ہوتا، جو اہل علم ہیں قرآن نے ان کا کہا، جو علم والے ہوتے ہیں اصل حقیقت ان مثالوں کی وہ جانتے ہیں. تو ہم نے بھی پڑھا بزرگوں کو، تو جو علم والے تھے انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ اس مثال دینے سے اغراض و مقاصد اصل میں یہ ہیں. تو واقعی ایسا ہے. چلو یہاں سے ہم یہ تو سمجھے نا کہ قرآن سارا خود بھلے قرآن ہے، لیکن یہ بھی کسی اہل علم کی صحبت سے سیکھنا میسر ہو تو مفید ثابت ہوتا ہے. ثواب تو ملتا ہے، ثواب کا انکار نہیں ہے، لیکن وہ حقائق، وہ رموز، وہ اسرار، وہ پن، وہ نصیحت، وہ موعظت قرآن جس موڑ پر کھڑا کرنا چاہتا ہے، جہاں سے ہٹانا چاہتا ہے، جہاں سے بچانا چاہتا ہے، یہ ساری چیزیں اور یہ ساری ٹیکنیکس جو ہے یہ کسی صاحب علم کی مجلس سے آ کر کے تو میسر ہوتی ہیں. تو اللہ کا شکر ہے ہم سب کسی نہ کسی صاحب علم کی مجلس ہی میں ہوتے ہیں. جب میں باتیں آپ کو بیان کرتا ہوں تو کبھی سمجھو کہ ہم راضی کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی سمجھو میں قرطبی کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں، کبھی سمجھو کہ میں آلوسی کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں. یہ ساری باتیں وہاں سے نکال کر کے آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں اور صاف صاف آپ کو سمجھا دیا کہ اب ہرگز مت یہ سمجھیں کہ ہم علامہ اکبر صاحب یہ عالم ہے تو ان کے پاس آتے ہیں. میں خود عالم نہیں ہوں، میری ساری باتیں چوری کی ہوتی ہیں، کوئی بات راضی سے لے لی، کوئی قرطبی سے لے لی، کوئی آلوسی سے لے لی، کوئی سیوطی سے لے لی، ان کی باتیں نہ کر آپ کو سناتا ہوں. عالم وہ لوگ تھے، ہمیں ان کی صحبت میسر ہے کتابوں کے حوالے سے، اس لیے کوئی نہ کوئی بات ہمیں قرآن کی سمجھ آ جاتی ہے.
خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین.
اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، بے شک ایمان والوں کے لیے اس میں بڑی محکم دلیل موجود ہے.
مجھے ایسے لگنے لگ گیا کہ جیسے آج چھٹی جلدی ہو سکتی ہے، آدھا سپارہ ہو گیا، ہمارا ایک پاؤ رہ گیا ہے، یعنی عنوانات کا چونکہ تکرار ہے نا، مقرر بیان ہو رہے ہیں، تو شاید اس لیے آپ استاد درمیان میں خام کا کوئی تفصیل نہ شروع کر دینا کہیں. آئے گی تو شیڑ دوں گا، نہ آئے گی تو سبق ایسے ہی آگے چلے گا. کبھی پہلے بھی چھٹی کر دیا گا. 21واں سپارہ شروع ہونے لگا ہے، اللہ کا فضل ہوا 20واں سپارہ اختتام پذیر ہو گیا ہے. سپارہ شروع ہوتے ہی پہلے پہلے احکام جو ہیں وہ غور کے ساتھ سنو. پہلی ہی آیت میں کتنے سارے احکام اللہ نے ارشاد فرما دی ہے.
وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.
اے حبیب، اس کی تلاوت فرمائیے جو کتاب سے آپ کی طرف وحی کیا گیا، اور نماز قائم فرمائیے، بے شک نماز فحاشی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑھ کر ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو.
ویسے اس آیت کی 11-12 تفسیریں ہیں. پہلی بات تو استاد وہی بات ہوئی نا کہ اب 11-12 تو سنائے گا ہمیں. پہلا حکم دیا کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، قرآن پاک کی تلاوت کریں. دوسرا حکم یہ کہ نماز پڑھیں. یہ دونوں تو ہو گئے آسان. یہ جو بیان ہے کہ نماز بے حیائیوں سے روکتی ہے، پڑھتے ہو نا نماز تو پھر بھی بے حیائیاں بھی دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے، برائیاں سامنے آتی ہیں کہ نہیں آتی، قرآن نے کہا کیا تھا اور ہے کیا. اس مقصد کو سمجھانے کے لیے آئمہ تفسیر نے زور لگایا کہ قرآن صحیح کہہ رہا ہے ماجرا کچھ اور ہے. میں جو مشہور زمانہ تفسیر ہے وہ تو آپ سمجھ گئے, مشہور زمانہ تفسیر جو ہے وہ تو آپ سمجھ گئے کہ نماز کی تاثیر یہ ہے کہ بندہ برائیوں سے بچتا ہے. اب ایک تفسیر کا دوسرا قول یہ ہے کہ یہ نماز تاثیر دیتی اسے ہے, نماز تاثیر دیتی اسے ہے جو نماز کو صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے. تیسرا قول, نماز یہ والی تاثیر دیتی اسے ہے کہ جو جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے نا تو جس کی نماز ہے دھیان بھی ادھر ہی کر رہا ہوتا ہے. اب یہاں اگر فیل ہو گئے نا ہم, یہ تالوں میں چابی لگاؤ, یہ رسول اللہ علیہ وسلم, اللہ اکبر حدیث یاد آ گئی مجھے سبحان اللہ, آدھی حدیث ہم جانتے ہیں باقی آدھی میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ ذرا مشہور نہ ہوئی. الصلاۃ مفتاح الجنہ, نماز چابی ہے جنت کی, یہ ہم نے سنی ہوئی ہے, لیکن ساتھ اگلے الفاظ یہ ہے کہ چابی سے تالا تبھی کھلا کرتا ہے جب دندانے اندر سے برابر ہوں, تو جتنے ہونے چاہیے تھے اتنے ہی ہوں, ویسے ہی ہوں تو تالا کھلا کرتا ہے. مانا سمجھ آ گیا, یہ نماز چابی تب بنے گی جب کہ اسے ویسے ادا کیا جائے جیسے ادا کرنے کا حق تھا. یہ وجہ ہے کہ ہماری نمازوں کے اندر وہ تاثیر نہیں ہے. اس کا ایک ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک اور قول نقل کیا, سب کو چپ کرا دیا, کہا اس آیت کا معنی کوئی اور ہے. اب میں گیارہ نہیں یہ آخری کہتا ہوں, ان گیارہ میں سے یہ آخری کہتا ہوں آپ کو. ابن عباس نے کہا معنی کوئی اور ہے, یا ابن عباس کیا معنی ہے؟ فرمانے لگے دیکھو بندہ ایک وقت میں یا بات کر سکتا ہے یا کھا سکتا ہے, دونوں کام اکٹھے نہیں ہو سکتے. بات کرو گے تو چبانا رک جائے گا, چباؤ گے تو بات کرنا رک جائے گی, پانی پیو گے تو بات کرنا رک جائے گا, بات کرو گے تو پانی پینا رک جائے گا. یعنی ایک وقت میں ایک کام ہو سکتا ہے, دوسرا کام نہیں ہو سکتا. بات آپ سمجھ رہے ہو, میں دیکھ میں بات کر رہا ہوں ساتھ پانی پیوں گا, جب پانی پیوں گا بات رک جائے گی, جب بات کروں گا پانی رک جائے گا. میں باتیں کر رہا ہوں, دھیان سے غور سے دیکھو باتیں کر رہا ہوں, رک گیا نا, جب دوبارہ کیے گا تو پھر پانی چھوٹ گیا تھا. یعنی یہ ایک چیز. اب سمجھے, ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے, یعنی جب تک تم نماز میں ہوتے ہو تب تک تو روکتی ہے کہ نہیں روکتی. آپ نے کہا معنی اس کا یہ ہے, تو یہ تو صحیح ہے کہ یا نماز پڑھ لو یا پھر جھوٹ بول لو, یا نماز میں کھڑے ہو کر یہ کہ کام ہو سکتا ہے, نماز ہی پڑھو گے اور کیا کر سکتے ہو, نماز میں کھڑے ہو کر لڑائیاں تو آپ کر نہیں سکتے, نماز میں کھڑے ہو کر کوئی اور کرتوت تو کر نہیں سکتے, نماز میں کھڑے ہو کر شرابے تو آپ پی نہیں سکتے. تو ابن عباس نے کہا معنی یہ ہے کہ جب تک بندہ نماز میں ہوتا ہے تب تک یہ روکے رکھتی ہے. تو یہ نماز کی تاثیر وہ تفسیر ہی اور ہو گئی اور یہ تفسیر ہی اور ہو گئی. باقی اگر ساری تفسیریں پڑھنا چاہو تو پھر آپ کو صاف سی بات ہے کہ وہی علماء کے پاس جاؤ. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون ولا تجادلوا اہل الكتاب الا بالتی ہی احسن الا الذین ظلموا منہم وقولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم وإلہنا وإلہکم واحد ونحن له مسلمون.
اور اہل کتاب بحث کریں تو تم طریقے سے بحث نپٹاؤ, ہاں وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے شرک کی رالی وہ مستثنا ہیں, اور کہو ہم ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو تمہاری طرف اترا, اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اس کے اطاعت گزار ہیں.
یار میں کئی بار پڑھا بھی اور اپنے استاد گرامی قبلہ شاہ صاحب سے سنا بھی, کوئی پریشانی او یار چھوڑ بچے ذکر کر رہے ہیں, ذکر کر اللہ کام ٹھیک کرتے, تو ذکر کر رہے ذکر کر رہے. اچھا اب یہ بار بار ذکر کی تلقین, یہ آیت جو ابھی ہم نے پڑھ لی ہے پہلے, اس میں آیت کا ذرا مشاہدہ کریں, قرآن پڑھو نماز پڑھو نماز برائیوں سے روکتی ہے, یہ سارا کچھ کہہ کو کرنا, ساتھ ہی کہا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, اللہ کا ذکر بہت بڑی شے ہے. ٹھیک ہے نماز پڑھنی چاہیے فرض ہے, تلاوتیں بھی کرنی چاہیے فرض ہے, لیکن اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے اپنا دل اور دھیان اندر سے اللہ کی طرف رکھنا, رب کائنات کا یہ تو کوئی بہت ہی بڑی شے ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ.
اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری, پس وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کی ہر بات پر یقین رکھتے ہیں, اور ان میں سے بھی اس شخص کا کیا کہنا جو اس پر ایمان لاتا ہے, ہماری آیتوں سے انکار تو کافر لوگ ہی کرتے ہیں.
اگلی آیت جو کہنے لگا ہوں, رسول اللہ کا ایک عظیم الشان معجزہ بیان کیا گیا ہے, توجہ کریں کیا ہے. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَرْقَابَ الْمُبْطِلُونَ.
اور اس سے پہلے تو آپ کتاب سے کچھ بھی تلاوت نہیں فرماتے تھے اور نہ ہی آپ نے اپنے دسترات سے کوئی خط کھینچا تھا, ایسا ہوتا تو باطل کا پرچار کرنے والے شکوک پیدا کرتے.
رسول اللہ علیہ السلام نے آج یعنی ایک آدھ بار قلم استعمال فرمایا ہے, وہ بھی بذات خود کسی مقصد کے لیے سائن کرنے تھے, کچھ ایگریمنٹ سائن کرنا تھا حدیبیہ کے موقع پر, قلم آپ نے استعمال کیا. لیکن 40 سال جو حضور مکہ والوں کے درمیان رہے تو کوئی ایک بندہ کسی نے دیکھا ہی نہیں آج تک حضور کسی کے پاس بیٹھ کر لکھنا سیکھ رہے ہوں, کوئی نصاب کوئی لٹریچر کوئی کتاب کسی کے پاس بیٹھ کر پڑھ رہے ہوں, کچھ بھی نہیں, کسی نے دیکھا ہی نہیں, حضور نے پڑھا ہی نہیں. اس لیے حضور کی شان ہے آپ امی ہیں. امی اسے کہتے ہیں جو دنیا میں آنے کے بعد کسی سے بھی نہ پڑھے, وہ امی ہوتا ہے, ان پڑھ جسے ہم کہہ دیتے ہیں تو وہ امی ہوتا ہے. تو حضور کی ان پڑھ ہمارے ہاں ترجمہ ہے, امی کا اصل معنی جو دنیا میں آ کر کسی سے نہ پڑھے. دنیا میں آ کر وہ پڑھنے والا نہیں ہوتا, جو پڑھتا ہے وہ اللہ کی طرف سے پڑھ کر ہے, اسے حضور کی شان امی. تمہارے کائنات نے کہا کہ محبوب ہم نے آپ کو بلا کیوں نہ لکھنے کے لیے کسی کے پاس بھیجا, ہم نے کتاب اللہ نازل کرنے سے پہلے کیوں بھلا آپ کو کسی کتاب پڑھانے والے کے سامنے بھیجا, کسی سے ملے ہی نہیں, ملاقات ہی نہیں ہوئی کہ مجھے کتاب پڑھا دے مجھے لکھنا بتا دے. فرمایا اس لیے کہ اگر آپ کسی کے پاس جا کر پڑھتے ہوتے نا کتاب یا آپ لکھتے ہوتے تو ان مکہ والوں نے پھر شور ڈال دینا تھا, یا جس کے پاس پڑھنے جاتا اس نے سکھا کر بھیجا. یہ چونکہ لکھنا تو جانتا ہے تو لہٰذا یہ اس نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کے تو یہ گھڑ کر کتاب ہمارے سامنے کر دی ہے. اب سمجھے رب کا اعلان ہے کہ یہی تو آپ کا معجزہ ہے, لکھنا کسی سے سیکھا نہیں, پڑھنا کسی سے سیکھا نہیں, کتاب کبھی کوئی اٹھائی نہیں ہے, لٹریچر کبھی سامنے کوئی رکھا نہیں ہے. حق تو یہ بنتا تھا کہ آپ کوئی بات علم کی کہہ ہی نہ سکتے, کبھی پڑھا جو نہیں تھا, لیکن یہاں عجب تماشا علم ہوا ہے کہ کتاب کبھی کوئی پڑھی نہیں ہے اور کائنات کا ہر علم کھول کھول کر مکہ والوں کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے. نوح علیہ السلام کی باتیں, موسیٰ علیہ السلام کی باتیں, عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں, اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں تنور میں پھینک دیا تھا, یہ باتیں جو گھریلو معاملہ. میں ایک حدیث کے الفاظ بتاؤں آپ کی توجہ, کہاں تک سرکار کا علم ہوا کرتا تھا. پرانے زمانے کا ایک ولی تھا, حضور سے بھی پہلی امتوں کے حوالے سے ولی تھا, اس کا نام بھی حضور نے بیان کیا جریج اس کا نام تھا. تو رسول میں ایک جملہ حاصل کرنا چاہتا ہوں, رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا حضرت جریج نماز پڑھ رہے تھے, ان کی ماں نے انہیں آواز ماری. لو بھی یہاں سے توجہ کرنا, ان کی ماں نے انہیں آواز ماری, جریج بیٹا. تو حضور فرمانے لگے کہ جریج نے سوچا کہ میں نماز میں ہوں, ماں کی بات سن کر نماز چھوڑ دوں اور ماں کے پاس جاؤں یا میں نماز ہی پڑھتا رہوں. سوچا تو سوچ کر فیصلہ کیا, چل میں نماز پڑھ لیتا ہوں تو نماز ختم کر کے پھر ماں کی بات سن لیتا ہوں. حدیث 150 صفحے کی ہے, آگے بڑھ جاتی ہے, لیکن حضور کے علم کی کہانی بتا رہا ہوں. صدیوں پہلے کی بات ہے, ایک بندہ تھا نماز پڑھ رہا تھا, نماز میں اسے سوچ آ رہی تھی, حضور اس سوچ کو بھی جانتے ہیں. حدیث مسلم شریف کی ہے. اچھا میں حیران ہوتا ہوں کہ جب دورہ حدیث پڑھا پڑھایا جاتا ہے تو اس وقت یہ ایسے خیالات آتے کیوں نہیں کہ حضور کے علم کی تو کیا شانیں ہیں. جو اس کو خیال آ رہا تھا کہ ماں کی بات سنوں یا نماز پڑھوں, پھر اس نے اس خیال کے بعد جو فیصلہ کیا, حضور اس فیصلے کو بھی جانتے ہیں, اور حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ جس نے بلایا تھا وہ اس کی ماں تھی, اور حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ جس کو بلایا تھا اس کا نام جریج تھا, اور یہ بھی جانتے ہیں کہ کس حالت میں بلایا تھا, نماز پڑھ رہے تھے, کوئی اور کام نہیں نماز پڑھ رہے تھے. کتنی باتیں ہیں. تو فرمایا کہ کتاب کوئی پڑھی نہیں ہے اور کائنات کی باتیں آپ ایسے ارشاد فرما رہے ہیں جیسے سارا کچھ آپ کے سامنے ہوا ہوتا ہے. یہ حضور کی عظیم شان ہے, یہ علم اور نبوت کی دلیل ہے. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون.
بلکہ وہ تو محکم اور روشن آیتیں ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے, اور ہماری آیتوں کا انکار تو ظالم لوگ ہی کرتے ہیں.
وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربه قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین.
اور کہتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان پر آیتیں کیوں نہیں نازل ہوتی. فرمائیے آیتیں تو اللہ ہی کے پاس ہیں, میرا کام تو فقط کھول کر ڈرانا ہے.
أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون.
اور کیا یہ ان کے لیے کافی نہیں کہ یقیناً ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی جس کی تلاوت ان کے سامنے کی جا رہی ہے، بے شک اس میں رحمت اور یقین لانے والی قوم کے لیے تذکیر ہے.
اچھا یہ جو ہے نا کہ کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ یتلا علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکرٰ لقوم یؤمنون. میں یہ کون سی بات آپ کو بتانا چاہتا تھا، کتاب اللہ کی شان قرآن حکیم کی ایک بات یاد رکھ لیں، صرف قرآن ہے، صرف اور کوئی آسمانی کتاب نہیں، صرف قرآن ہے جو امتیوں میں سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو یاد ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی قرآن یاد ہوتا ہے، صرف قرآن ہے. تورات، انجیل، زبور جو پہلے کتابیں اترتی رہیں ان میں سے جو کچھ بھی اترتا تھا امت کو یاد نہیں ہوتا تھا، صرف نبی کو یاد ہوتا تھا. یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضور کی برکات سے قوم کے بچے بچے کے سینے میں قرآن محفوظ کر دیا ہے. اپنی کتاب کی یہ عظمت جو ہے ہم مسلمانوں کو پتہ ہونی چاہیے. تورات کا حافظ نبیوں کے سوا کوئی نہیں، انجیل کا حافظ نبیوں کے سوا کوئی نہیں، زبور کا حافظ نبیوں کے سوا کوئی اور نہیں، لیکن قرآن کا حافظ سب سے بڑے حافظ سرکار دو عالم تھے، اور اس کے بعد صحابہ حافظ، تابعین حافظ، تبع تابعین حافظ. بلکہ یہ حفظ اتنا پکا ہوتا تھا یہ جو حفظ ہے نا قرآن کا، یہ اتنا پکا، ایک دم سے میں جملہ بول کے آگے بڑھنے لگا ہوں، قرآن پاک کا حفظ اتنا پکا ہوتا تھا کہ سر کٹنے کے باوجود بھولا نہیں کرتا تھا. مجھے لگ گیا پتا کہ آپ کا دھیان کدھر گیا ہوگا، آپ کا دھیان کدھر گیا ہوگا، میں سمجھ تو گیا، سمجھ آپ بھی گئے کہ میں کیا کہنا چاہتا تھا، کہا نہیں تھا، آپ کو پتا لگ گیا نا، تو آپ کا دھیان جدھر گیا بولے آپ، نہیں تو پتا مجھے بھی لگ گیا نا، تو تھوڑا بہت ہو گیا، تو ہم بھی جانتے ہو تھوڑا بہت غیب تو پھر ہم بھی جانتے ہوئے نا، ایسے خام کا اختلاف ڈالا ہوا، تھوڑا بہت غیب ہمیں بھی ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، کون سی آیت ہے؟ قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون.
فرمائیے میرے درمیان اور تمہارے درمیان شہادت کے لیے اللہ ہی کافی ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسے وہ خوب جانتا ہے، اور وہ لوگ جو باطل پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کے وہ منکر ہوئے ہیں یہی لوگ خسارے والے ہیں.
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون.
اور آپ سے عذاب کے لیے عجلت کے طالب ہیں، اور اگر ایک میعاد مقرر نہ ہوتی تو ان پر عذاب آ ہی جاتا، اور یقیناً ان پر عذاب اچانک آ ہی جائے گا اور انہیں خبر تک نہ ہوگی.
کافر بار بار عذاب مانگتے تھے پر آتا نہیں تھا. بات کو تھوڑا سا دہرا لیا جائے، وجہ یہ تھی پیچھے کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا محبوب عذاب بھیج دوں اور ان کو ابھی مار دوں، یا ان کو زندہ رکھوں اور عذاب نہ بھیجوں، تو ان کی پشتوں میں جو آئندہ نسلیں چھپی ہوئی ہیں ان میں جو ایمان لانے والے بچے ہیں پہلے انہیں پیدا کر لوں. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا مولا ان کو عذاب دے کر مار ہی نہ دے، انہیں ابھی زندہ رہنے دے تاکہ یہ آئندہ وقت آگے بڑھے، ان کے بچے پیدا ہوں، ان میں سے جو ایمان والے ہیں ہم پر ایمان قبول کر لیں، ان کا حساب پھر آخرت میں کر لینا. یہ وجہ تھی. لہذا یہ آج میں نے جب پھر آپ کو یہ بات دہرا کر بتائی ہے تو پھر یہ کہنا کس قدر ٹھیک ہوگا کہ حضور کی رحمت کا ایک حصہ کافروں کو بھی ملا ہوا تھا، یہ عذاب کے ذریعے مارے جانے کے لائق تھے، بچے ہوئے تھے رسول اللہ کے اس اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کی وجہ سے بچے ہوئے تھے.
يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. اور آپ سے عذاب کے لیے عجلت کے طالب ہیں، اور بے شک دوزخ کی آگ منکرین کو گھیرنے والی ہے.
يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون.
جس دن انہیں عذاب ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے تک ڈھانپ لے گا اور وہ فرمائے گا چکھو اپنے کرتوتوں کا ذائقہ.
یہاں یہ کہا گیا کہ کافروں کو جو دوزخ میں عذاب ہوگا سر کے اوپر سے بھی اور پاؤں کے نیچے نیچے سے بھی. اور ایک اور مقام پر ہم یہ الفاظ پڑھ چکے ہیں کہ انہیں آگ کا لباس پہنا دیا جائے گا. تو آگ کا لباس پہنانے کا معنی سمجھ آ گیا کہ ان کے چاروں طرف, جیسے لباس چاروں طرف ہوتا ہے, ایسے ان کے باڈی پارٹس کے چاروں طرف آگ جیسے گردش کر رہی ہوگی اور ہر پاسے سے انہیں سیکا لگ رہا ہوگا. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فإیای فاعبدون.
اے میرے بندو, جو ایمان لائے ہو, بے شک میری زمین وسعت رکھتی ہے, تو چاہیے کہ تم میری ہی عبادت کرو.
ان صحابہ کے لیے یہ بات کہی گئی جو ضعیف تھے, کمزور تھے, اور مکہ والے انہیں ایذا دیتے تھے. تو رب کائنات نے کہا کہ جب ہماری زمین وسیع ہے جو, تو مکہ چھوڑ دو, کسی اور جگہ چلے جاؤ. جیسے رسول اللہ علیہ السلام نے حبشہ بھجوا دیا تھا یا ہجرت کر کے پھر مدینہ کی طرف حضور تشریف لے آئے تھے. تو جہاں ایمان بچانا مشکل ہو جائے, ہمارے مذہب کا مسئلہ آج بھی یہ ہے, ایسی سرزمین جہاں پر ایمان بچانا مشکل ہو جائے, تو واجب ہے کہ وہ بندہ وہ جگہ چھوڑ کر وہاں چلا جائے جہاں کم از کم اسلام کے مطابق اپنی زندگی تو بسر کر سکے. یہ آج بھی یہ مسئلہ ہمارے لیے درجہ وجوب میں ہے.
كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون.
ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے, پھر ہماری طرف ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے.
والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين.
اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے, ضرور ہم انہیں جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, وہ ہمیشہ اسی ماحول میں رہیں گے. عمل کرنے والوں کے لیے کیا اچھا اجر ہے.
الذين صبروا على ربهم يتوكلون.
وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر توکل کرتے رہے.
وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
اور کتنے ہی زمین پر چلنے والے اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے, اللہ انہیں بھی روزی دیتا ہے اور تمہیں بھی, اور وہی خوب سننے والا جاننے والا ہے.
ایسی نعمت آپ کو بتانے لگا ہوں جو آج تک آپ نے سنی ہی نہیں. قرآن پاک نے ایسی نعمت کا بیان کیا, یقین جانو, جو آج تک آپ نے نہیں سنی ہے. میں پہلے ذرا اس کو سمجھانے کے لیے میدان ہموار کروں. یہ اے ٹی ایم کارڈ تو آج نکلے بینکوں کے حوالے سے, وہ پیسے جہاں ہو بندہ نکال لے. اے ٹی ایم کارڈ تو اب نکلے, میں کہتا ہوں بینک بھی اب نکلے. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا, پیسے بندوں کے پاس گھروں میں محفوظ ہوتے تھے, گھروں میں ڈالے, دبا دیے, تو یا جہاں بھی صندوقوں کے اندر رکھ دیے, تجوریاں بنائی ان کے اندر رکھ دیے. تو سفر میں ہمیں وہ پیسے وہ دولت ساتھ اٹھا کر چلنا پڑا کرتی تھی. پرانے دور کی کہانیاں کچھ ایسے ہی ہیں. اگر پیسے گھر رہ گئے, ہم چلے گئے جناب, ہم یہاں, ہم ہیں گجر خان رہنے والے, پیسے گھر رہ گئے, چلے گئے مندرے, پیدل دور ہے, تو پیسوں کی ضرورت پیش آ گئی, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہمیں کیا کرنا تھا, واپس گجر خان آنا تھا, اپنے پیسے لینے تھے, پیسے لے کر دوبارہ ادھر جانا تھا, تو جا کر ہمارا گزارا چلنا تھا. وہ تو آج کے دور کی سہولت ہو گئی نا, کہ جہاں سے مرضی اے ٹی ایم سے پیسے نکلوا لو. اگر یہ کہانی سمجھ آئی ہے کہ جو رزق ہے, جو نعمت ہے, وہ ساتھ ہوگی تو گزارا چلے گا, اگر ساتھ نہ ہوئی نا تو پلٹ کر مرکز پر آؤ, ٹھیک ہے, پر وہاں سے لے کر جاؤ, تو تمہارا نظام زندگی آگے بڑھے گا. بولے کائنات نے کہا, دیکھو ہم نے تمہیں یہ نعمت پرووائڈ کی ہے. بولا کون سی, میں جو روٹیاں تمہیں کھانی ہوتی ہیں, تو ہم نے کب کہا کہ ساتھ اٹھا کر پھرا کرو, جہاں بھی جاتے ہو ہم وہیں سے کوئی نہ کوئی بندوبست کروا دیتے ہیں تمہارے لیے. یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی, یہ سوچو ذرا تھوڑی دیر کے لیے. پنڈی جا کر بھوک لگ جائے, کوئی بندہ یہاں سے پشاور جائے بھوک لگ جائے, تو سارے کہیں داغا واپس جا, وہ داغا واپس آ رہا ہے تو پھر تو کام خراب ہو گیا نا. وہ کام ادھر کون پورے کرے گا, اور کون پشاور سے واپس آئے کھانا کھانے کے لیے, پھر مردان جانا تھا, مردان سے پھر واپس آئے کھانا کھانے کے لیے. وہ آنے جانے میں زندگیاں ضائع ہو جاتی. رب کائنات نے کہا اسی لیے ہم نے تمہارے کھانے روئے زمین پر پھیرائے ہوئے ہیں, جو تمہارا دو دس چار پانچ دس من گندم بنتی ہے نا, تو وہ ساری ایک ہی جگہ ہم نے نہیں رکھی ہوئی ہے. دو چار کلو پشاور چھوڑی ہوئی ہے, اگر کبھی ادھر چکر لگ گیا تو کھا لینا. دو چار سے لاہور چھوڑی ہوئی ہے, اگر کبھی ادھر چکر لگ گیا تو کھا لینا. میں آئے دن کو جب یہ پڑھا تو یقین جانو کہ سوائے اس کے میں کیا کہتا, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا اتنا کرم, وہ پانی جو پینا ہے جتنا گیلن, تو اگر ساتھ اٹھا کے چلنا پڑتا تو وبال جانتا, اور ہر بار گھر آ کے پینا پڑتا تو یہ اس سے بڑا وبال جانتا. رب کائنات نے وہ پانی پھیلا دیا. کائنات میں جدھر جاتے ہو, مولا میرا پانی میں اس دکان سے لے لیں, مولا میرا پانی اے چاچی اور اگر پیلا, مولا میرا پانی کدھر ہے اے ماسی کو رو پیلا. وہ مطلب کہ پانی ہمارا پھیلا دیا. میں اس کو پھر ترجمہ کرنے لگا ہوں, اس آیت کا تلاوت پھر کروں گا, اور اس نعمت کو لذت مندی کے ساتھ ذرا محسوس کریں کہ واقعی یار یہ کیا عجیب و شان نعمت ہے. واہ.
وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
اور کتنے ہی زمین پر چلنے والے اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ انہیں بھی روزی دیتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہی خوب سننے والا جاننے والا ہے.
یہ آپ کو زمانوں تک بات بھولے گی نہیں ویسے، کیونکہ شعور میں پہلی بار آئی ہے نا کہ یار یہ بھی نعمت ہے سبحان اللہ. روٹیاں اٹھا کر چلنی پڑتی نا، ساتھ اللہ کا پتہ جاتا.
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ.
اور اگر آپ ان سے پوچھیں آسمانوں اور زمین کا خالق کون ہے اور آفتاب اور مہتاب کو کس نے مسخر کر رکھا ہے، ضرور کہیں گے اللہ نے، تو پھر کدھر اوندھے پڑے جا رہے ہو.
اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ويقدر له ان اللہ بكل شيء علیم.
اللہ ہی رزق میں وسعت بخشتا ہے اور اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے.
آج یہ خوشحال ہے تو کل یہ خوشحال ہے. وہ قارون غریب تھا، آج آپ کو یہ چلا پتا وہ غریب بھی ہوتا تھا کبھی، ہمیشہ اس کی جو شہرت ہے وہ مالداری والی ہے، بڑا مالدار ہوتا تھا، اور مالدار تو بعد میں ہوا تھا، وہ غریب ہوتا تھا پہلے. تو اللہ جس کو چاہے غریب کر دیتا ہے، جس کو چاہے مالدار کر دیتا ہے. یہ جو سڑکیں بنی ابھی حال ہی میں لاہور کے علاقے میں سڑکیں بنی، میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ جن کے پاس دو ٹائم کا کھانا، موٹر وے خاص کر کے، تو کھیتوں کے درمیان سے گزری تو انہوں نے وہ ٹائی ٹائی ہزار والی مرلہ جو جگہ تھی وہ لاکھوں کروڑوں کے اندر بیچی ہے. تو اللہ نے چاہا کہ بس ان کو مالدار کر دیا جائے. اور لاہور میں پچاس پچاس سال سے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اب یہ میاں صاحبان نے جو پل بنائے ہیں، پل بنانے کی وجہ سے ان کے کاروبار ایسے ڈیمیج ہوئے ہیں، وہ ساری ٹریفک سب لوگ اوپر سے گئے، وہ نیچے بیٹھے ہار ملتے رہ گئے. برات آئے گا، گاڑی رکے گی تو ہی ان کا گاہک چلے گا نا، دھارا پانی چلے گا. تو اللہ یہ اپ ڈاؤن لگاتا رہتا ہے. اس کو قرآن نے یوں کہا،
وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ.
یہ دن ہے ہم لوگوں کے درمیان گھماتے رہتے ہیں، گھماتے رہتے ہیں، سرکٹ چلتا رہتا ہے، کوئی غریب کوئی مالدار، اجڑ گیا تر گیا، بہارے پا گیا خزاں پا گیا، یہ ایسے ہی کرتے کرتے آخر کار بندہ خود ہی اڑ جاتا ہے.
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ.
اور اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان سے پانی کون اتارتا ہے اور بنجر زمینوں کو زندگی کون بخشتا ہے، وہ ضرور کہیں گے اللہ. فرمائیے تعریفیں اللہ کے لیے ثابت ہو گئیں، بلکہ لوگوں کی اکثریت عقل سے کام نہیں لیتی.
وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.
اور یہ دنیا کی زندگی نہیں مگر محض کھیل کود، اور بے شک آخرت کا گھر ہی زندگی کا اصل مسکن ہے، کیا اچھا تھا اگر یہ جانتے.
اچھا نہیں، دنیا کی زندگی کو تشبیہ دی ہے کھیل کود کے ساتھ، تماشے کے ساتھ. یہ تماشا ہے، فاضل بریلوی نے کہا یہ تماشا ہے، دنیا کا یہ زندگی یہ تماشا ہی ہے، کھیل کود تماشا. اچھا یہ تشبیہ دینے سے غرض کیا ہے، مقاصد کیا ہے قرآن پاک کے؟ دیکھو بچپن میں تماشا میں نے بھی دیکھا ہوا، اے بندر کا تماشا، اے رچ کا تماشا، وہ لگتا ہوتا تھا نا بچپن میں، لوگ آتے ہوتے تھے مداری، یہ تماشے آپ نے بھی دیکھے ہوئے. تو ایک چیز آپ کو یاد ہے کہ تماشا بس تھوڑی ہی دیر کا ہوتا، بندہ آیا دیکھا جی بہلایا چھوڑ کر چلا گیا. میرے خیال ہے بات تو سمجھ آ گئی ہوگی، یہ دنیا تماشا ہی ہے. کوئی 20 سال کے لیے آیا دل بہلایا، کوئی 40 سال کے لیے آیا دل بہلایا، وہی زمینیں وہی دکانیں وہی پیسے، یہ پیسے وہی ہوتے ہیں. مرنے کے بعد پتر کے پاس رکھے دوبارہ پھر بینک میں چلے گئے، وہ مراد پھر گھوم کر، پیسے وہی، زمینیں وہی، دکانیں وہی، کاروبار وہی. لوگ آتے ہیں 25-30-40-50-60 سال یہ تماشا دیکھتے ہیں، دل بہلاتے ہیں، دل بہلا کر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. رب کائنات نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. یہ تو ہو گیا اس کا موٹا سا معنی. چونکہ ٹائم کی فرصت ہے تو ایک باریکی آپ کو بتاؤں، باریکی بتاؤں یا چھٹی جلدی کروں؟ باریکی بتاؤں. لَهْوٌ وَلَعِبٌ قرآن کا بیان، یہ دنیا لعب ہے، لعب. یہ لعب کیا ہوتا ہے؟ کبھی سنا لعاب دہن؟ لعب لعاب دہن یہ لفظ کبھی سنا ہوگا آپ نے. یہ لعاب کسے کہتے ہیں؟ بندہ سوئے بچے سوتے ہیں نا تو ان کے منہ سے رال ٹپکتا ہے سوئے ہوئے, وہ جو سونے کی حالت میں رال ٹپکتی ہے اس کو عربی زبان میں لعب کہتے ہیں. تو رب کائنات نے کہا تمہاری دنیا کی قیمت اس رال جتنی بھی نہیں ہے وہ جو ٹپک رہی ہوتی ہے. تو ایک رال جتنی چیز کے پیچھے تم مر رہے ہو, لڑ رہے ہو, کھا رہے ہو, بھائی کیا سے کیا کر رہے ہو, یہ تو ایک رال ہے, ٹپکنے والا تھوک ہے, اس سے زیادہ ویلیو اس کی نہیں ہے. قرآن نے یہ کہا اور حضور احمد عالم نے فرمایا کہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی ویلیو نہیں ہے اللہ کے دربار میں. ایک مچھر کا پر, اگر مچھر کے پر جتنی ویلیو بھی ہوتی نا تو اللہ پھر کافر کو نہ دیتا, کیونکہ یہ ایک با ویلیو چیز ہے, لیکن اللہ کے ہاں یہ مچھر کے پر برابر بھی نہیں ہے. اسی لیے ایک اور حدیث یاد آ گئی, رسول پاک علیہ السلام نے دو چیزیں ہیں, ایک چیز تو ایسی ہے اللہ سب کو دے دے گا سب کو, دوسری ایسی ہے جو سب کو نہیں دے گا, جو مانگے گا صرف اسے ہی دے گا. مولا حضور بتائیں کون کون سی, میں دنیا یہ ایسی ہے مانگو گے تب بھی کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے, نہ مانگو گے تب بھی کچھ نہ کچھ تو مل جاتا ہے نا, مانگو گے ملے گا, نہ مانگو گے تو بھی ملے گا, لیکن مذہب دین آخرت یہ وہ شے ہے جب تک جھولی نہیں پھیلاؤ گے اللہ عطا کو نہیں فرمانے والا ہے. مبارک ہو جائے پلیو چندیو درگیشو دامن پھیلا کر قرآن سیکھنے آ گئے ہو, بھلا ہو جائے آپ کا. جب تک نہ طلب کرتے یہ ملتا نہیں ہے, مہنگی شے ہمیشہ طلب کرنی پڑتی ہے, مانگنی پڑتی ہے, سستی شے رلتی رہتی ہے. یہ تیلے گھاس کے جتنے چاہیے جا کر بیٹھ کے اکٹھے کر لو, آپ کو مانگنے نہیں پڑیں گے, سستی شے ہے نا, لیکن آپ کے علاوہ سے جو کوٹ اپنا اتار کر دیتے مانگنا پڑے گا, بھائی مہنگا ہے, بات کر رہا ہوں, مہنگی شے مانگنی پڑتی ہے, طلب کرنی پڑتی ہے, سستی شے طلب نہیں کرنی پڑتی ہے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ.
پھر جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ ہی کے لیے دین میں خلوص لا کر اسے یاد کرتے ہیں, پھر جب وہ انہیں نجات دے کر خشکیوں پر لاتا ہے تو فوراً ہی وہ شرکیہ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں.
کشتی کی مثال تو نہیں کہتا لیکن ناران کا گان جانے والوں یہ مثالیں وہاں آپ کو اکثر نظر آتی ہیں. وہ جب وہ اوپر والے پہاڑوں پر جاتے ہو نا آپ, تو جیپ چلتی ہے بالکل پہاڑ کے کنارے پر, تو وہ تو تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں تو انہیں تو اتنا ڈر نہیں لگتا, لیکن آپ کو یوں لگتا ہے, نوید کو یوں لگتا ہے گیار نیچے ابھی, تو گاڑیوں کے اندر سے کلموں کی آواز آ رہی ہوتی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول. یہ مشاہدہ ہے بھائی, یہ مشاہدہ ہے, وہ کلمے یاد آتے ہیں کہ آپ گئے کہ گئے. تو یہ چونکہ عربستان کی کہانی ہے تو وہاں کاغان نرام تو تھا نہیں, وہاں سمندر کے سفر تھے, وہاں پانیوں کے سفر تھے, تو چلو ادھر کے پانیوں کے سفر, ادھر کے پہاڑوں کے سفر. رب کائنات نے ارشاد فرمایا جب وہ سمندر میں سوار ہوتے ہیں, موجیں جب آتی ہیں, موت جب نظر آتی ہے تو کہتے ہیں مولا تو ہی بچانے والا ہے, اور جب ہمیں پہاڑوں کے سفر پر ہوتے ہیں تو جناب علی پھر ادھر سے وہ جیپ نیچے گرتی محسوس ہوتی ہے تو پھر ادھر سے آوازیں آتی ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, مولا تو ہی رب ہے ہمارا, کیا تو ہو رہا ہے کہ وہ بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے. یہ انسان کی کمزوری قرآن بیان کی, پھنستا ہے تو ہمیں یاد کرتا ہے, اسی لیے تو میں کہتا ہوں پھنسنا ضروری ہے, تبھی تو اللہ یاد آتا ہے, پھنسو گے تو اللہ یاد آئے گا نا. شروع شروع کے اندر بحث میں نے کی نہیں ہے, یا ورد وظیفے بلا کب کرتے جب دکانداری چلتی نہیں ہے. مجھے کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کر بتائے جس کی دکانداری خوب چل رہی تھی اور وہ آ کر مجھے کہے مجھے تعویذ کر دو, اسے ضرورت ہی نہیں, یہ اللہ کو یاد کرتا ہی تب. تو اللہ نے بیماریاں پریشانیاں بنائی بھی اسی لیے ہیں, اگر اپنے آپ نہ یاد کر سو میں یاد کروائی کن سا, نہ یاد کر سو نا امی کی طریقہ ہنسنا ہے, میں تمہیں یاد کروائی کن سا, پھر یہ اس لیے اللہ پاک نے یہ نظام قائم کر دیا. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ,
کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں پر ترک شکر کی روش اختیار کر لیتے ہیں اور اٹھا لیں جو وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا.
یہ ایسا ہی ہے, بیمار ہوگے تو ڈاکٹر یاد آئے گا نا, جب تک صحت نہیں ہو ڈاکٹر یاد آتا ہی نہیں, بولے گھر کے ساتھ اس کا کلینک کیوں نہ ہو, چھوڑ رہے کون ڈاکٹر, بیمار ہوتے ہو تو یاد آتا ہے, پھر وہ بس سمجھو کہ بندہ پریشان ہوتا ہے تو خدا یاد آتا ہے. وہ تو قسمت والا بندہ ہے نا کہ جو خوشحال ہو یا پریشان ہو وہ ہر دم اللہ کو یاد کرنے والا ہوگا, اس کے تو وہ تو مقدر کا سکندر ہوتا ہے وہ بندہ. تو
أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون.
اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے حرم مقدس کو امن والا بنایا اور ان کے گرد و نواح سے لوگوں کو اچک لیا جا رہا ہے, اور کیا یہ لوگ باطل ہی پر یقین رکھیں گے اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری.
من اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين.
اور کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور حق جب ان کے پاس آئے وہ اس کی تکذیب کر دے, کیا یہ حقیقت نہیں کہ کافروں کا ٹھکانہ دوزخ ہی میں ہے؟
ایک مختصر تفسیر ہم نے پڑھنی ہے, تو جس آیت پر پڑھنی ہے پہلے میں آیت پڑھوں گا تو پھر وہ تفسیر آپ کو بتانا چاہتا ہوں. توجہ کے ساتھ سننے والی, بڑی تفسیریں ہیں اس کی.
والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین.
اور جن لوگوں نے ہمارے لیے مد مقابل قوتوں کے خلاف جہاد کیا تو ہم ضرور ان کے لیے اپنے قرب کی راہ کھول دیں گے, اور بے شک اللہ کی معیت احسان کاروں ہی کو ملتی ہے.
میں اعلی حضرت کا ترجمہ بھی آپ کو سنانا چاہوں گا تاکہ پھر میں اس کے حوالے سے وہ حاشیہ سنا چکوں. اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے. اس کے اندر کچھ راستے ایسے ہیں جو ویسے تو نہیں دکھتے لیکن اللہ کے راستے کی کوشش کرو تو پھر دکھتے ہیں. میں آپ کو ایک مقصد کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں. جنہوں نے ہمارے راستے کی کوشش کی انہیں ہم اپنی راہیں دکھا دیں گے. کچھ راہیں پھر ایسی ہیں نا, جب تک اس راہ میں کوشش نہ کی جائے تو وہ راہیں دکھتی نہیں ہیں. میرے براد اہل اللہ ہیں, میرے براد صوفیاء کرام ہیں جو بیٹھے زمین پر ہوتے ہیں, اور حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے دعا فرمائیں حضرت اللہ تعالیٰ کو بیٹا نصیب فرما دے. آپ نے آنکھیں بند کی تو آنکھیں بند کر کے کہا یار تیری قسمت میں بیٹا ہے ہی نہیں, میں ابھی لوہے محفوظ پڑھ کر دیکھ رہا ہوں, ابھی میں نے دیکھا بچہ ہے ہی نہیں ہے. آپ کے والد صاحب بڑے دانا تھے, کہنے لگے جناب اگر ہوتا تو میں آتا ہی کیوں, نہیں ہے میری قسمت, میں نے بھی پڑھا ہوا لوہے محفوظ میں نے بھی پڑھی ہے, نہیں ہے تو اس لیے تو آیا کچھ مہربانی فرمائی. حضرت شیخ نے اچھا ایسے اپنے پشت سے ایسے کچھ مٹھی بھری, کہا چل اپنے بچوں میں سے ایک بھیجا دیا. اللہ نے جو اختیارات دیے ہوتے ہیں اولیاء کرام کو, تو جو بچہ ادھر سے شفٹ ہو کر ادھر منتقل ہوا تصوف کا امام بنا. علم تصوف میں سب سے پہلی کتاب انہوں نے لکھی حضرت محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ کہانی میں نے آپ کو سنائی ہے, اس لیے سنائی ہے. میں نہیں مانتا یہ کیسے ہو سکتا ہے. نہیں مانتا تو نہ مان. رب کائنات نے کہا جو بندہ ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے ہم اس پر اپنی راہیں کھول دیتے ہیں. یہ میں نے کہا نہیں اس لیے سنائی تھی میری جان, کوئی مقصد تھا میرا. کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے, ہم تو مانتے ہیں قرآن نے کہا جو ہے ہم راہیں کھول دیتے ہیں. وغیرہ وہ کون سی راہیں ہیں پھر بتاؤ, کون سی راہیں ہیں جو ہماری راہ میں چلے ہم اس کے لیے راہیں کھول دیں. یہ کوئی راہ تو ہے نا نہیں. یہ دیکھو جمعۃ المبارک کا دن خطبہ دیا جا رہا ہے, سیدنا حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دیا جا رہا ہے. خطبہ دیتے تھے رکے اور رک کر کہا یا ساری الجبل, سرائے کارواں کو آواز ماری وہ ساریا وہ پہاڑ کے پیچھے سے دیکھ دشمنی کر کے آ رہا ہے. وہ نہاوند کے علاقے میں حضرت ساریہ نے پلٹا کھایا اور دشمن کا سامنا کیا اور اسے شکست پاش کی. مسلمانوں نے بات دل میں ڈال لی, وقت نوٹ کیا, دن نوٹ کیا, بات دل میں ڈال لی, لشکر جیت کر واپس آیا نا. تو کوئی بندہ کہتا ہے کسی دن جمعے کو آپ نے کچھ کہا تھا؟ کس نے جمعے کو آپ نے کچھ کہا تھا؟ کہا ہاں کہا تھا. جس وقت تم پھنس رہے تھے میں دیکھ رہا تھا, میں نے آواز مار کر تمہیں سمجھایا تھا نا. میں نہیں مانتا. نہیں مانتا تو نہ مان. رب کائنات نے کہا جو ہماری راہوں میں چلتا ہے ہم اس کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں. راہ تو کھلے گا نا پھر اس کے لیے, راہ کھلے گا اس کے لیے. والذین جاہدوا. اچھا یہ تو ایک تفسیر ہوئی, میں دو تین اور بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ابن عباس فرماتے ہیں کہ جس نے اس آیت کی تفسیر یہ ہے جس نے ہماری راہ میں کوشش کی ہم اس کے لیے ثواب کے راستے کھول دیتے ہیں. یہ ایک تفسیر اور ہو گئی. جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جو توبہ میں کوشش کرے گا ہم اس کے لیے اخلاص کے راستے کھول دیتے ہیں.
فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں کہ آیت کا معنی یہ ہے,
اوے آپ لوگوں,
آیت کا معنی یہ ہے جو طلب علم میں کوشش کریں گے اللہ انہیں عمل کا راستہ کھول دیتا ہے. مجھے پرسوں نوجوان کا فون ہے, کہنے استاد صاحب آپ میں ذرا تفسیر میں آتا ہوں, اب شرم آتی ہے جب نماز کا ٹائم ہو تو میں نماز نہیں پڑھتا, شرم آتی ہے میں اٹھ کے چالی پڑھتا ہوں, میں اٹھ کر چالی پڑھتا ہوں, شرم آتی ہے ذرا تفسیر پڑھ گیا ہوں تو میں نماز نہ پڑھوں. اب تو یہ وہی بات ہے جو قرآن نے کہی, جو ہماری راہ میں چل پڑا, علم کی راہ میں چل پڑا, ہم اس کے لیے عمل کا دروازہ کھول دیتے ہیں. آپ ہی ہو, مجھے نہ بتاؤ لیکن آپ ہی ہو. کئیوں کے دل میں اللہ نے مجھے وہ ایک بزرگ کہنے لگے جی اس دن آپ نے جو وہ آیت سنائی ہے توبہ معافی کرو ایک دوسرے کو معاف کرو, وہ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں, کہنے لگے جی وہ اس قرآن پاک کی آیت کی برکت سے کل 40 سالہ پرانی دشمنی اللہ نے ختم کی. تو قرآن کے علم کے راستے کی طرف آؤ گے تو اللہ میری جان عمل کا راستہ تو کھولے گا, پھر اللہ توفیق سے نواز دیتا ہے, کرم نوازی سے وہ اس کا دامن بھر دیتا ہے. کئیوں کے دل میں تبدیلی آئی ہوگی, مجھے میں نہیں جانتا, آپ کا اللہ کے ساتھ راز ہے, لیکن کئیوں کے دل میں کوئی چینج لازمی آئی ہوگی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سخت گرمی میں بارش برسے اور موسم ٹھنڈا نہ ہو جائے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. ایسے ہی قرآن کا نزول الفاظ کی صورت میں ہم پڑھے اور رحمتوں کی برسات دل میں ایک انقلاب پیدا نہ کرے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور خاص کر کے جب کہ آیت بھی یہی ہے, جو ہماری راہ میں بڑھے گا کوشش کرے گا ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی سورہ قصص ختم ہو گئی اور سورہ روم شروع ہونے لگی ہے. سورہ روم کے پہلے حصے میں تو بس تھوڑی سی بات ہے جو ہم نے جاننی ہے, پھر ذرا عنوانات کا تکرار شروع ہو جائے گا. میں ذرا تھوڑی سی آیت آپ کے لیے تلاوت کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم,
اللہ کے نام سے جو رحمتوں والا مہربان ہے.
الف لام میم, غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون.
الف لام میم, رومیوں پر غلبہ ہو گیا ہے وطن قریب میں اور وہ اپنی مغلوبی کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے.
فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون.
چند ہی سالوں میں پہلے بھی اور بعد بھی ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہے, اور اس دن ایمان والے خوشیاں منائیں گے.
چلو میں اسے مختصر کرتا ہوں, کافی لمبا عنوان لکھا ہوا ہے. ایران والوں کی روم والوں کے ساتھ جنگ تھی, ایران والوں کی. ایران میں کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی بلکہ آگ کی عبادت کی جاتی تھی, اور جو روم والے تھے وہ اہل کتاب تھے, عیسائی تھے, تو چلو ان سے تو بہتر تھے نا, کوئی کتاب تو تھی نا, کوئی آسمان کا پیغام تو تھا نا, تصویر بنانے سامنے. ادھر تھے ایران والے آگ کو پوجنے والے, مقابلے میں تھے روم والے یعنی عیسائی اہل کتاب. اچھا یہ سنبھال لیں, مکہ چلے جائیں, مکہ والے کتاب کوئی ہے ہی نہیں ان کے پاس, شرک کر رہے ہیں, اور مسلمان ان کے پاس کتاب ہے. عیسائیوں کے پاس بھی کتاب تھی, مسلمانوں کے پاس بھی کتاب تھی, ایرانیوں کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی آسمانی, مشرقین کے پاس بھی کوئی کتاب نہیں تھی. جب ان کی آپس میں لڑائی ہوئی نا تو اس طرح کی باتیں چلیں. مسلمان چاہتے تھے کہ روم والے جیت جائیں اہل کتاب, چلو کچھ تو ان کے پاس علم ہے, آج جیتیں گے, وقت گزرے گا, آئیں گے, بات چیت ہوگی, مان جائیں گے, مسلمان ہو جائیں گے. وہ کتاب کی مناسبت سے ہم بھی اہل کتاب ہیں, وہ بھی اہل کتاب ہیں, ہم مسلمان بھی اہل کتاب ہیں, کتاب ہے ہمارے پاس. تو اہل کتاب مسلمان طرفداری کر رہے تھے کہ روم والے جیتنے چاہیے. اچھا وہ مشرقین کی خواہش یہ تھی کہ ایران والے جیتنے چاہیے, یہ بھی بے کتابیں تھے اور ایران والے بھی بے کتابیں تھے. وہ ہوا یہ کہ ایران والے جیت گئے, مشرقین خوش ہو گئے, کہنے لگے بلے بلے ایویں اہل کتاب بنے پھرتے ہیں, اہل کتاب والوں کے لیے کامیابی نہیں ہے, کامیابی ان کے لیے ہے جو بے کتابیں ہوتے ہیں. لہذا جیسے ایران والے جیت گئے حالانکہ وہ اہل کتاب نہیں تھے, عیسائی ہار گئے, مسلمانوں دیکھنا وقت گزرنے دو, ہم بھی اہل کتاب نہیں ہیں, تم اہل کتاب ہو, جب تمہارا ہمارے سے ٹکراؤ ہوگا ہم ہی جیتیں گے.
مجھے امید ہے کہانی تھوڑی کچھ سمجھ آئی ہوگی. جب یہ ٹیکے شیکے چلے تو ربے کا آئینہ تھے قرآن اتار دیا, کہ محبوب ان کو بتاؤ غلی بات روم, آج ایران والے جیت گئے, ان قریب 9 سالوں کے اندر اندر, فی بضع سنین, 9 سالوں سے پہلے پہلے ایران والے ہار جائیں گے, اللہ اہل کتاب روم والوں کو پھر کامیابی عطا فرما دے گا. یہ جناب علی قرآن اتر گیا, قرآن اترا تو حضرت ابو بکر حضور پاک کے دیوانے, دیوانوں میں سے ایک دیوانے سبحان اللہ عاشق, فٹافٹ جناب علی وہ یہ پیغام لیا اور کافروں کے پاس چلے گئے اور جا کر کہا کہ اور تم خوش ہو رہے ہو,
ایمان والوں کی للکار بھی تو اپنی شان کی اور خوش ہوتے ہو, ایران جیت گیا, اہل کتاب ہار گئے. سنو, ہمارے نبی پر قرآن اترا ہے اور اللہ نے کہہ دیا ہے ان قریب یہ ایران والے ہار جائیں گے, روح والے جیت جائیں گے. آپ نے یہ اعلان کیا تو ابی ابن خلف کھڑا ہو گیا, اور کھڑا ہو کر کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے کہا, نہیں ہو سکتا کہا, ہٹ, میرے محمد سے کہا ہے ہو سکتا ہے, ہو کیا نہیں سکتا. او ابی نے کہا شرط لگ گئی. کہا لگ گئی. یہ وہ دور تھا جب ابھی تک شرط لگانا حرام نہیں ہوا تھا. یہ بات یاد رکھ لیں, یہ جملہ یاد رکھ لیں. یہ زمانہ وہ تھا کہ ابھی شرط لگانا حرام نہیں ہوا تھا. لگ گئی. کہا لگ گئی. سو اونٹ. ابو بکر کہتے روم جیتے گا, اگر جیت گیا تو تو مجھے 100 اونٹ دے گا. اس نے کہا ایران جیتے گا, اگر ایران جیت گیا تو ابو بکر تو 100 اونٹ دے گا. کہا قبول ہے. ابو بکر کے ایمان کو ہزاروں سلام. پتہ تھا سرکار نے بتایا, جھوٹا ہو نہیں سکتا. کہا لگے 100 اونٹ. تو پھر 7 سال کے بعد, ٹھیک 7 سال کے بعد, لگ بھگ تاریخ کے اختلاف کے ساتھ, جس سال صلح حدیبیہ ہو رہی تھی, تو اللہ کی شان دیکھو کیسے ملاپ کرتا ہے تاریخ کا. مسلمان افسردہ ہو کر واپس جا رہے تھے, آج عمرہ کرنے آئے تھے نا, تو کافروں نے روک دیا تھا, کہا عمرہ نہیں کر سکتے, بڑی شرطیں ہوئی تھیں, اگر کوئی مسلمان کافر ہو گیا ہم واپس کو نہیں کریں گے, اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر آ گیا تمہیں واپس کرنا پڑے گا, یہ بڑی کڑی شرط تھی. اس سال واپس چلے جاؤ, اگلے سال عمرہ کرنے آؤ گے. اچھا ادھر یہ شرطیں لگی نا, دل ٹوٹا, صدمہ مند ہوا, تمہارے کائنات نے ادھر سے وہ خبر وہ پہنچا دی, ادھر سے ایران ہار گیا اور روم جیت گیا, ادھر یہ غم لگا تو یہ غم بھول گیا, جب انہوں نے وہ سنا کہ روم جیت گیا اور خوشی سے مارا نارا, اے کافرو تم نے مکہ نہیں آنے دیا تو نہ صحیح, جیتے تو ہمارے محمد کا بیان بھی ہے. وہ جیت گئے, وہ جیت گئے, قرآن زندہ باد, قرآن جیت گیا, محمد جیت گئے. وہ نعرے لگ گئے تو ان کا جو ادھر کا درد تھا وہ اللہ رب العالمین نے یہ خوشخبری سنا کر کے تو وہ حولا فرما دیا. تو یہ ہے وہ اس کا پس منظر, وہ لمبی کہانی میں نے چند جملوں میں سمیٹ دی. تو کہا کہ ان قریب یہ جیت جائیں گے, بنصر اللہ, اللہ کی مدد سے, ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم,
اللہ کی مدد کے سبب وہ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے اور وہی عزت والا مہربان ہے.
وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون,
اللہ کا وعدہ, اللہ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں فرماتا لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں.
یعلمون, ہماری آیت, یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون,
وہ دنیا کی زندگی کا ظاہر ہی جانتے ہیں اور وہ اور آخرت سے وہ لوگ بے خبر ہیں.
ہم لوگ جو نا یہ دنیا کے پیچھے اس لیے بھاگے ہوئے ہیں جہاں سے پروفٹ ریٹرن جلدی ملے انسان خوش ہوتا ہے, یہ کام ٹھیک ہے. جہاں سے ریٹرن جلدی ملے نا, دکان کھولی شام کو کچھ پیسے بٹ لیے, اے کام صحیح ہے, نماز پڑھی تو وہ تو قیامت کو سیل سامنے آنی ہے نا, روزے رکھے تو سیل پروفٹ قیامت کو سامنے آنا ہے. تو رب کائنات نے انسانوں کی فطرت بیان کی, یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, یہ لوگ دنیا کے ظاہر میں پھنسے ہوئے ہیں. کہتے ہیں ملتا ہے کچھ, جی روٹی پانی ملتا ہے, دانا پانی ملتا ہے, بظاہر. تو وہم عن الآخرت ہم غافلون, جو ہم نے ان کے لیے آخرت میں تیار کیا ہے ان غریبوں کو پتہ ہی نہیں ہے. روٹی کا ہی ہضم ہو گئی, بدبو بن گئی, نجاست بن گئی. میرے حضور نے کہا جنت میں جو ملے گا جتنا مرضی کھا لینا, نجاست نہیں ہوگی, خوشبودار پسینہ آئے گا, پسینے کے راستے وہ سب کچھ فارغ ہو جائے گا اور جنت مہکی رہے گی. جنت کی تو کیا شان ہے, اس وقت جنت کی کہانی چھیڑ نہیں سکتا, میں نے اس پر اسپیشل لیکچرز دیے ہوئے ہیں, وہ سنے بھی جا سکتے ہیں, کتابوں سے پڑھا بھی جا سکتا ہے جنت کیا چیز ہے. یہ وہی آیت ہے جب اہل بیت کرام یزید کے دربار میں پہنچے تھے تو یزید نے حضرت امام حسین پاک کے لبوں پر وہ چھڑی لگائی تھی, تو اہل بیت کی خواتین میں سے ایک خاتون نے پڑھا تھا, یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, بدبختا تو دنیا کے ظاہر پر مرا جا رہا ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون, آخرت کا تجھے پتہ ہی نہیں ہے, ان قریب زمانہ آئے گا پھر دیکھنا اللہ جنت کی تاجوریاں تو ہمیں ہی عطا فرمائیں گے نا, تو دنیا کے ظاہر کی خاطر یہ کر رہا ہے. اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون,
کیا وہ اپنے نفسوں میں غور نہ کر سکے؟ کیا آسمانوں اور زمین کو اللہ نے حق کے ساتھ پیدا نہیں کیا ہے اور اسے بھی جو ان کے درمیان ہے؟ سب کی ایک میعاد مقرر ہے، بے شک لوگوں کی اکثریت تو ایسی ہے جو اپنے رب سے ملنے کی منکر ہے۔
اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلہم کانوا اشد منہم قوۃ واثاروا الارض وامروها اکثر مما امروها وجاءتهم رسلهم بالبینات فما کان اللہ لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون۔
اور کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا؟ دیکھ تو لیتے کہ ان کے پہلوں کا انجام کیا ہوا، وہ لوگ قوت میں ان سے بہت بڑے ہوئے تھے، ان لوگوں کی نسبت زمین کی آبادی میں ان کا اثر بہت گہرا تھا
اور ان کی زیادہ تھیں، آبادیاں ان کی زیادہ تھیں، میں نے حوالہ دیا تھا پہلے۔
اور جب ان کے پاس رسول نشانیاں لے کر آئے اور اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم اٹھانے لگ جاتے ہیں۔
ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون۔
پھر وہ لوگ جو برائیوں میں حد سے بڑھ گئے، ان کا انجام یہ ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کو ہی جھٹلانے لگ گئے اور ان کا مذاق اڑانے لگ گئے۔
اللہ يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون۔
اللہ ابتدا فرماتا ہے تخلیق کی، پھر دوبارہ بھی وہی پیدا فرمائے گا، پھر اسی کی طرف تم سب لوٹ کر جاؤ گے۔
وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ۔
اور دن قیامت قائم ہوگی، مجرم لوگ مایوس ہو جائیں گے۔
اے مجرم لوگوں کو مایوس ہونا پڑے گا، ہائے افسوس زندگی ضائع کر بیٹھے ہیں، اس دن افسوس کھایا تو کیا کھایا۔
وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ۔
اور ان کے لیے ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی سفارشی نہ بن سکے گا، بلکہ وہ اپنے شریکوں سے انکار ہی کر دیں گے۔
وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ۔
اور جس دن قیامت قائم ہوگی، وہ سب لوگ اس دن بٹے بکھرے ہوں گے۔
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي
اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، وہ عظیم و نفیس باغ میں ہوں گے اور ان کی تواضع کی جائے گی۔
یہ یحبرون کا ایک تفسیری ترجمہ یہ کہ تواضع کی جائے گی، ایک اس کا تفسیری ترجمہ یہ بھی ہے کہ انسان فطری طور پر یہ نغمگاہٹ گیت سر پسند کرتا ہے۔ مجھے ایک بندہ کہتا ہے، استادی سارا درس ہی سروں میں دیا کرو۔ میں کہا بھائی، وہ تو ایسے پتہ نہیں کیوں میرا دل کر پڑتا ہے، کبھی کبھی سر لگا دیتا ہوں۔ اس سروں کا انسان متوالا ہوا ہے، یہ تو آپ کو محسوس ہوتا ہوگا جب کوئی بھی عالم کو سر میں آیت پڑے یا کچھ ایسا۔ تو یحبرون کا ایک معنی یہ ہے،
فہم فی روضتی یحبرون۔
جنت میں کچھ فرشتے ایسے ہیں، کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو آتے جاتے سروں میں کچھ پڑھتے ہوں گے، حمدیہ گیت پڑھتے ہوں گے۔ تو جن لوگوں کو سریں سننے کا شوق ہے، اللہ انہیں ادھر سریں عطا فرمائے گا۔ یحبرون، یہ نعت پڑھتے پیاری پیاری نعت، کیوں میں آج یوں پڑھوں؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، مزہ ہی نہیں آیا۔ ہمیں کہوں گا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں۔ اب بات بدلی ہے، اب بات بدلی ہے، فرق سمجھ آیا ہے نا؟ تو یہ ادھر سورے بھی ہیں، ادھر ذرا منع ہے، لیکن ادھر سورے ہیں، یعنی میوزک کے سورے منع ہیں۔ ویسے نعت پڑھو سوروں سے مزہ آتا ہے، قرآن پڑھو سوروں سے۔ رسول اللہ علیہ السلام کے الفاظ میرے حضور پہ کہتے تھے، قرآن پڑھو تو ذرا سر سے پڑھا کرو، سواد آئے، پڑھنے کا مزہ آئے۔ تغنو بالقرآن، قرآن میں غنا کیا کرو، یعنی وہ لہجوں کے اندر یہ اتار چڑھاؤ، اسی کا نام سر ہوتا ہے۔ تو یہ معلوم پر میں نے آپ کو یہ تفسیری پہلو بتا دیا۔
وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ۔
اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی اور آخرت کی ملاقات کو نہ مانا، وہ عذاب میں دھر لیے جائیں گے۔
فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔
تو اللہ کی قوت کو بصورت ذکر تسلیم کرو، جب تم شام کرو اور جب تم صبح کرو، اور آسمانوں اور زمین میں حمد اسی کے لیے ہے، اور عشاء کے وقت اور جب تم ظہر کرتے ہو۔
اپنے سے انداز میں قرآن نے پانچوں نمازوں کا ذکر کیا ہے، ظہر کے وقت، شام کے وقت، سویر کے وقت تسبیح پڑھو، یعنی اللہ کی نماز پڑھو۔
یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ.
وہی زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے پیدا فرماتا ہے اور زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اسے زندہ کرتا ہے اور یوں ہی تمہیں بھی وہ نکال کر زندہ فرما دے گا.
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ.
اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا ہے، پھر ان مرحلوں میں غور کرو کہ تم انسان کو دنیا میں پھیلتے جا رہے ہو.
پھر ان مرحلوں میں غور کرو کہ تم انسان ہو کر دنیا میں پھیلتے چلے جا رہے ہو.
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے اندر ہی تمہارے جوڑے پیدا فرمائے تاکہ تم ان سے سکون پاؤ، اور پھر اس نے تمہارے درمیان پیار اور الفت رکھی، بے شک غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں.
وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ.
اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق بھی ہے اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کے اختلاف، بے شک علم والوں کے لیے اس میں بھی نشانیاں موجود ہیں.
یہ پہلی بار آپ سنو گے قرآن پاک کا بیان. میں یقیناً سارا دن کافی دیر تک سوچتا رہا، مولا کیا شان ہے تیری، حروف تہجی وہی ہے جو ہیں، الف بے تے سے، یعنی مخارج کے اعتبار سے وہ آواز آ با تا سا جا ہا خا دا ز را ز ع غ ف ق ق، یعنی مخارج وہی ہیں، لہجہ صوت وہی ہے. اسی میں سے اللہ نے کسی کو کہا تو لہجہ بدل، تو بندے کا ہی از اے مین زبانیں بدل گئی، ہے ہی ہا ہی یا از حمزہ الف زا ہی از ا مین میم یہ نون. اچھا تو لہجے بدلے تو زبانیں کوئی اور ہو گئے. یہی حروف، یہ ایک بندہ ہے، یہ وہی حروف ہے، انہی حروف تھا جی کو ذرا وہ کچھ چینجنگ ہوئی، زبانیں بدل گئی. سنگے چال دے دی خراش ہے کہنا پل ربڑی دی، گھبراؤ مت، یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ وہی وہی اخبل راوڑی دی سنگ چال دے ستا پلا سنوم دے، یہ وہی سین پے لام نون واو را، زبانی بدل گئی. حال شما چیست؟ حال شما چیست؟ تو از کجا میام دی؟ ما بسوه مسجد می روم. اب یہ وہی میں یا ہا وا با سین تا میں مسجد جلے ہیں، یہ وہی 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 حروف ہیں، قسم سے وہی حروف ہیں. انا اذهب الى المسجد، یہ وہی حروف ہیں. انا اذهب الى المسجد، میں مسجد جا رہا ہوں. اللہ اکبر، رب کائنات نے کہا وہی آواز ہے، تھوڑے سے لہجے بدلا دوں تو زبان تبدیل ہو جاتی ہے. وہی وہی دیکھو وہی حروف ہیں. میں بولوں تو انگریزوں کو سمجھ رہا ہے، انگریز بولے تو آپ کو سمجھ رہا ہے، عربی بولے تو فارسیوں کو سمجھ رہا ہے، فارسی بولے تو پٹھانوں کو سمجھ رہا ہے، پٹھان بولے تو کسی کو بھی سمجھ نہ آئے. یقین جانو کسی کو بھی سمجھ نہ آئے. یہ کیا بولتے ہیں کہ ایسی نفیس زبان ہے، لیکن یہ وہی حروف تہجی ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. آج ہاشم شاہ خان کی خیر نہیں ہے. میں اس پر بہت سوچتا رہا کہ مولا واقعی تیری قدرت کے کس کس رنگ کو ہم دیکھیں. سبحان اللہ، وہی حروف تہجی، وہی حلق، وہی زبان، وہی شفتین، وہی سنایا اولیا، وہی سنایا سفلا، لیکن وہ کیا زبانیں تبدیل کر دی اللہ رب العالمین نے. حرف وہی ہر ایک کے لیے. یہ مکہ والوں کو یہی تو چیلنج تھا، یہ قرآن کی جو یہ آیتیں ہیں الف لام میم را. اچھا جو ایسے اترا تو چیلنج یہ تھا کہ دیکھو حروف وہی ہیں جو تم بولتے ہو، حروف وہی ہیں جو محمد بولتے ہیں، اگر اس جیسا کلام بنا کر لا سکتے ہو، میٹیریل یہی ہے، بنا کر بتاؤ نا ذرا، میٹیریل وہی ہے، بنا کر بتاؤ ذرا.
وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ.
اور اس کی نشانیوں میں سے ہے راتوں اور دنوں میں تمہارا نیند کی صورت میں آرام کرنا اور تمہارا تلاش کرنا اس کا فضل، بے شک سننے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں.
جس رات کو آپ کو نیند نہیں آتی، ساری رات پاسے پلٹتے رہتے ہو، سویرے اٹھتے ہو بڑے پریشان ہو، یار نیند نہیں آئی، بڑی پریشانی، اٹینشن ہے، دماغ میں درد ہے، تو سمجھ آئیے پھر یہ سونا کتنی بڑی نعمت ہے. سکون آ جائے تو بہت بڑی نعمت ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ صرف محسوس کیا کرو, جو میں لہجے ماحول سے نکالتا ہوں نا, میرے غرض یہ کہ محسوس کرو, آپ کی فیلنگز جو ہے وہ قرآن سے ذرا میچ کھانی چاہیے کہ واقعی یار جو قرآن کہہ رہا ہے ایسے ہی ہے.
وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.
اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے جس میں خوف بھی ہوتا ہے اور امیدیں بھی ہوتی ہیں, اور وہ آسمان سے بارش برساتا ہے اور زمین کی مردنی کے بعد اسے زندگی بخش دیتا ہے, بے شک عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں.
وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ والارض بامره ثم اذا دعاكم دعوه من الارض الى انتم تخرجون.
اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آسمان اور زمین اس کے امر سے قائم ہیں, پھر جو ہی وہ زمین سے ندا فرمائے گا تم فوراً نکل کر زندہ ہو جاؤ گے.
وله من في السماوات والارض كل له قانتون.
اس کا مالک وہی ہے, سب اسی کے سامنے عاجز ہیں.
ایک بار پھر ترجمہ کر دیں.
اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اس کا مالک وہی ہے, سب اسی کے سامنے عاجز ہیں.
وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
اور وہی ہے جس نے مخلوق کی ابتدا فرمائی ہے, اور وہی دوبارہ زندگی کا جامہ پہنا دے گا, اور ایسا کرنا اس کے لیے بہت آسان ہے, اور آسمانوں اور زمین میں اس کی قدرت کے برنتر نشانات موجود ہیں, اور وہی غالب حکمت والا ہے.
صدق اللہ مولانا العظیم. سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي. صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
ہاشم خان صرف تیری خیر نہیں میری بھی خیر نہیں ہے.